दरवाजे पर आया है भागा हुआ गुलाम, आबरूए खुद से इसियां रेखता, अपनी इज्जत नाफरमानी की वजह से बर्बाद करके पहुंचा है फिर तेरे दरबार में। बड़ी एक वो अच्छी दुआ है फारसी में, किस जमाने में तो पहली जमात से ही शुरू कराई जाती थी और यही पढ़ाई जाती थी। तो बंदा जी बन जा, अच्छा वाबुदू रब्बकुम, बंदगी करो। अबद याबुदू के माने कई दफा हो चुके हैं कि सिर्फ रिचुअल इबादत नहीं, इसका सेंस वसी है। जिंदगी में कदम कदम पर रब का बंदा बन के रहना, वो इसमें मुराद है। वफ़अलुल खैर आसान लफ्ज है, और करो भलाई, खैर मैंने भलाई है यहाँ इफ़ाला फ़ाला यफ़ालों से, लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद कि तुम फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। अफलाह युफ्लिहु फ़ेल आया है, तो लअल्लकुम की खबर जुमला फ़ेलिया है, तुफ्लिहून शायद के, ताकि इन्होंने जो तर्जमा किया ये लअल्ला का तर्जमा नहीं है। लअल्ला में एक उम्मीद का मफहूम पाया जाता है, और यानी जिसे तरज्जी कहते हैं अरबी में, रजा उम्मीद हो, वो शायद के इसलिए आता है। तो उम्मीद है कि इसे जो तर्जमा करते हैं वो तो ज्यादा बेहतर है, ताकि ये बस उर्दू की वजह से दुरुस्त कह लें तो कह लें, वरना लअल्ला का लफ्ज ही तर्जमा तो नहीं है। लितुफ्लिहू फिर होता, फिर तो होता वफ़अलुल खैर लितुफ्लिहू, तब तो मैंने होता ताकि तुम फला पाओ। उर्दू की खातिर ताके कर लिया है, वो उस सेंस को अदा कर जाता है ताके, वरना तर्जमा होना चाहिए शायद कि तुम इस तरह फला पा जाओ। हो गया टाइम, कर लेते हैं अगर खबर खत्म कर सके तो, ले होगा नहीं खत्म। वजाहिदू फिल्लाह हक्का जिहाद ही, और जिहाद करो अल्लाह में हक उसके जिहाद करने का। वे लफ्ज वो मा कदर अल्लाह हक्का कदर ही की तरह ग्रामर के एतबार से। जाहिदू फेल अमर है, फाला युफाइलो से, जाहदा यु जाहिदो, जाहिद जाहिदा जाहिदू, तुम जिहाद करो। असल मना है टू स्ट्राइव, कश्मकश में हिस्सा लेना, तगो दौ करना, जोर लगा देना। बुनियादी मना जो है वो तो जाहदा यु जाहिदो का ये है, किसी मकसद किसी काम में जोर लगा देना, अपना सारा टिल ला चढ़ना जिसको कहते हैं ना, वो है जहाद का असल मायना। साफ जाहिर है टिल लगाना माज दिमागी तो नहीं होता, अमल और कोशिश उसके इन्वॉल्व है मायना। फिर जहाद की तस्वीरें आप पढ़ चुके हैं कि जहाद के कई मराहल हैं और उसमें से एक कताल का है। यहां जिस तरह से है जाहिदू फिल्लाह, फिल्लाह को भी याद रखे अल्लाह में, यानी अल्लाह की खातिर, जैसे फी सबीलिल्लाह है अल्लाह की राह में आता है ना, अल्लाह की काज के लिए, अल्लाह की बात के लिए, कि उसको इज्जत देना उसको गालिब करना। यूं फिल्ला का मैना है अल्लाह की राह में, वही राह वाला मैंने यहाँ, यानी फी सबील अल्लाह वाला है, दूसरी जगह लफ सबील आया, यहाँ फिल्ला ही कह दिया। अल्लाह में जिहाद करो यानी अल्लाह के वास्ते जिहाद करो, उसकी राह में जिहाद करो, कोशिश करो। हक का जिहाद ही, अब यहाँ वही देखिए हक का कदर ही की तरह। जहाद युजाहिदों का मस्दर था जिहाद, वो है मफूल मुतलक, तो जाहदा जिहादन यूं बनता है ना मस्दर के एतबार से, जिहाद किया जिहाद करना, यानी जैसा हक है वो मफूल मुतलक का भी यही माना है। लेकिन मफूल मुतलक का माना क्लियर करने के लिए हक मजीद उस पर लगा दिया, अगर जे ये ना हो तो भी मफूल मुतलक का एक माना होता है, जरा बहु जरबन, उसने उसको मारा जैसा मारने का हक है, एक माना ये बनता है। लेकिन जब हक लगा दे तो फिर माना बिल्कुल पाबंद हो जाता है। तो हक को उस तरह से लगा है, हक नसब में आ गया कि वो मफूल मुतलक के ऊपर आया है, उसको एक तरह का सिफत बयान कर रहा है। तो हक नसब में है मफूल मुतलक के साथ मुजाफ होने की वजह से। जिहाद जिहाद ही उसके उसका जिहाद करना यानी उसकी राह में जिहाद करना, ये ही की जमीर भी अल्लाह ताला के लिए है। उसके लिए जिहाद करो जैसा कि हक का है उसके लिए जिहाद करने का, जैसे ऊपर आपने हक का कदर ही पढ़ा है। अब ये हक जिहाद करना कहीं कहीं इस्तेताअत का जिक्र भी है, लेकिन हक अदा करना तो फिर बहुत ऊंचा मर्तबा है ना। वो तो हुवज तबाकुम, वो वही है जिसने तुमको चुन लिया, हुवा अल्लाह ताला के लिए है, इजतबा यजतबी जबा यजबी के मैंने होते चुन लेना, टू पिक समथिंग, मजर्रद में भी इसका मैंने यही है, जबा यज भी जबायतन चुन लेना, मसदर जबाया होता है, और اس سے باب افتعال میں آتا ہے اجتبا یا اجتبی، مادہ وجیب. دیکھیے استفا میں مادہ واوی ہے، ناقص واوی ہے، یہ ناقص یائی ہے، جبا یجبو نہیں ہوتا، جبا یجبی ہوتا ہے غاربا سے، اور اس سے اجتبا یا اجتبی باب افتعال ہے، اجتبا ہو جائے گا. اور وہ جو یہ آتی ہے اصل اس کی، یہ اس کی علامت ایک دندانہ ہے جو بے کے بعد لکھا ہوا ہے، کہ بے الف با نہیں لکھا جائے گا، بے کے بعد ایک یہ کا دندانہ ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ مادہ یائی ہے، اور یہاں یہ تھی اجتبا کی. اس نے چنا، اس کا بھی مفعول ڈائریکٹ آتا ہے، جیسے استفا کا آتا ہے، استفا ہو و اجتبا ہو، ایک ہی معنی ہے، اس نے اس کو چن لیا. اسی سے مجتبا کا لفظ بنا ہے، جیسے مصطفیٰ ہے، ایک ہی معنی ہے، وہ ہے جس نے تم کو چن لیا. انہوں نے کیا پسند کیا، پسند کیا یعنی بہت سی چیزوں میں سے ایک کو پسند کر کے لے لینا، وہی معنی چن لینے کا ہوتا ہے. وما جعلا، اور نہ ہی رکھا اس نے، ما نافیہ ہے، علیکم تم پر، اور نہیں بنایا تم پر، نہیں رکھا تم پر. جعلا میں نے رکھا بھی ہوتا ہے، بنایا بھی ہوتا ہے، پیدا کرنا بھی ہوتا ہے، مقرر کرنا بھی ہوتا ہے. یہاں بنایا کا مفہوم اردو میں بہتر لگتا ہے. وما جعلا علیکم، نہیں بنایا تم پر، رکھا تم پر، فی الدین، دین کے معاملے میں. پھر فی کا معنی ہے دین کے بارے میں، دین کے معاملے میں. من حرج، کوئی بھی تنگی، تنگی کی قسم کی کوئی چیز. اصل میں یہ جعلا کا مفعول تھا، وما جعلا حرجا علیکم فی الدین، عبارت تو یوں تھی. دوسرا مفعول نہیں ہے یہاں، بعض دفعہ جعلا کا ایک مفعول ہی ہوتا ہے، تو وہ حرجا تھا، تنگی. اور وما جعلا حرجا، کوئی تنگی اس نے نہیں رکھی. اور باقی تو دو متعلق ہیں، علیکم تم پر، فی الدین دین کے معاملے میں. پھر حرج ان پہ من لگ گیا، اگر حرج ان ہوتا تب بھی نکرا ہوتا، کوئی کا بنا اور کچھ کا اس میں موجود تھا، لیکن من سے مزید نکرا تر ہو گیا ہے. اب اس کا ترجمہ بن جاتا ہے کسی قسم کی، کچھ بھی سے ترجمہ کر سکتے ہیں. تو کسی قسم کا لا نفی ہوتا تو یہ ترجمہ ہو جاتا، جیسے ہوتا لا حرج علیکم، اس میں بھی یہی معنی ہوتا، کسی قسم کی تنگی نہیں ہے. وہ نہیں ہے لفظ، مفہوم وہی من حرجن نے پیدا کر دیا ہے، کہ ذریعہ پیدا کیا گیا ہے، تم پر اس نے نہیں رکھا دین کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی حرج. جو لفظ حرج ہے، یہ دو طرح یہ بھی استعمال ہوتا ہے، حرج یا حرجو کا معنی ہے تنگ کر دینا، کسی کے ارد گرد کوئی گھیرا ڈال لینا، یا اس پہ پریس کر دینا اس کو، کہ کونے میں دبا دیں آپ اس کو ایک طرف. حرج یا روجو، اس کے معنی تنگ کرنا کسی کو، ستانا نہیں، اس کے لیے ہلنے جلنے وغیرہ کی کوئی تنگی پیدا کرنا. اور حرج یا حرجو کے معنی تنگ ہو جانا، پھر مجہول نہیں بناتے، ورنہ ہو تو سکتا ہے ہو رہے جا یو راجو، لیکن سمے سے کریں تو لازم تنگ ہو جانا. اور حرج یا حرجو، تنگ کر دینا کسی کو، تو اس سے یہ لفظ ہے حرجون، تنگی. اردو میں یہی ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے، انہوں نے مشکل کیا، مشکل بھی تنگ کرنے کی ایک صورت ہوتی ہے. تو نہیں رکھی تم پر دین کے معاملے میں کسی طرح کی تنگی، یعنی تنگ کرنے والی کوئی چیز دین میں نہیں ہے. اس پہ مزید بات انشاءاللہ پھر ہوگی، کیونکہ ساری آیت تو ختم نہیں ہو سکے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، صدق اللہ العظیم. یہ آیت ہو چکی تھی غالباً، بلکہ ہم آگے بھی چل رہے تھے کچھ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں، جیسا کہ حق ہے اس کے جہاد کرنے کا. جہاد کا ہم اردو میں ترجمہ جہاد ہی کر سکتے ہیں، لفظی معنی بتایا جا چکا ہے، زور لگانا، کشمکش میں حصہ لینا. اور یہ کہ گرامر کے اعتبار سے حقہ کی نسب اس لیے ہے کہ آگے جہاد مصدر مفعول مطلق آیا ہے، تو وہ نسب ادھر منتقل ہوئی ہے. ہوج تباکم، وہ جس نے کہ تم کو چن لیا، جبا یجبی جبایتن مجرد میں، اس کے معنی بھی مجرد کے معنی بھی چن لینا ہی ہوتے ہیں، کسی کو چند چیزوں میں سے کسی کو اچھا سمجھ کے چن لینا. اسی سے یہ باب افتعال ہے. اجتباع یا اجتبی کا معنی بھی وہی ہے جو مجرد کا ہے, اور معنی کے لحاظ سے استفاع استفی اور اجتباع یا اجتبی بالکل ہی تقریباً ہم معنی ہی ہیں. تو اس نے تم کو چن لیا, پسند کر لیا. وما جعلا, اور نہ بنایا یا نہ رکھا, علیکم تم پر, فی الدین من حرج, دین میں کوئی تنگی. حرج میعنی تنگی, حرج یحرج تنگ کرنا, اور حرج یحرج تنگ ہونا. اور اس سے یہ لفظ ہے حرج, یعنی کسی کے ارد گرد پریشر ڈالنا یا کوئی اور کسی طرح سے تنگ کرنا اس کو, اس پر کوئی الجھن میں مبتلا کرنا. اس الجھن اور تنگی کو عربی میں حرج, ہے جیم والی جسے ہائے ہوتی کہتے ہیں, اس میں ہے. ہمارے ہاں بعض دفعہ کہہ دیتے کوئی حرج نہیں, یہ عربی کا ہی لفظ ہے اصل میں. کسی کو کہنا ہو کہ نہیں کوئی پرواہ نہیں, بے فکر رہے, یا میں ناراض نہیں, یا مجھے کوئی تکلیف نہیں, تو کہتے ہیں لا حرج, کوئی حرج نہیں. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ملت ابیکم ابراہیم, ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم کی. اس میں قابل غور ایک تو لفظ ہے ملت, معنی کے لحاظ سے بھی, اور یہاں اس کی نسب کیوں آئی ہے اس اعتبار سے بھی, ورنہ تو ملت ہونا چاہیے تھا, پھر سیدھا مبتدا بن جاتا. تو معنی کے لحاظ سے یہ مادہ میم لام لام سے ہے, مل یا ملو کے ایک معنی اکتا جانا بھی ہوتے ہیں. اور مفردات میں راغب نے یہ لکھا ہے کہ یہ ملت کا لفظ اکتانا معنی تو ہے مادہ کا, لیکن اس سے مزید فی میں عمل لا یم لے لو, لکھانا کا معنی چونکہ ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ قریب ہے, کیونکہ ملت شریعت اور مکتوب قانون کے معنوں کے ساتھ اس کی مناسبت ہے, اس لیے ملت کا لفظ دین ہی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور پھر فرق کیا انہوں نے کہ وہ دین ہے اطاعت اور اطاعت کے لحاظ سے, کیونکہ دانا یا دینوں کا ایک معنی اطاعت کرنا بھی ہوتا ہے, اور یہ گویا کہ لکھنے کے اعتبار سے ہے, یعنی یہ شریعت اور قانون کے اعتبار سے ہے, وہ اطاعت اور عبادت کے اعتبار سے وہ لفظ ہے. ویسے دونوں قریباً ہم معنی ہیں. اور ایک انہوں نے باریک فرق یہ کیا ہے کہ ملت کا لفظ انبیاء کی طرف ہی مضاف ہو کے آتا ہے, عام شخصوں کے لیے نہیں کہتے ملت زیدن یا ملت بکرن, یہ نہیں کہا جائے گا, جبکہ دین کا لفظ ہو سکتا ہے دین و زیدن, زید کا دین, یعنی وہ دین جو اس نے اختیار کر رکھا ہے, ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ استعمال کا فرق ہے. ملت وہ, اچھا, امت بھی گروہ کو کہتے ہیں اور ملت بھی, امت کوئی گروہ بھی ہو سکتا ہے. ملت عموماً انبیاء کے لیے جو ان کے متبعین ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, امت اس کے لیے بھی اور غیر لوگ جو ہوں, بلکہ امت من الناس لوگوں کا کوئی گروپ, وہ امت کا لفظ عام بولا جاتا ہے اس پر. تو ملت کے میں نے یہاں دین کے انہوں نے اسی لیے کیے ہیں کہ یہ دین ہے تمہارے باپ کا. اچھا یہ دین ہے, ہم اردو محاورے کے لیے ترجمہ کر رہے ہیں. اصل نسب جو ہے یہاں وہ پھر ایک پیل محذوف ماننا پڑے گا, یعنی جا بنایا, اس جعلا کے ساتھ تو اس کا نہیں تعلق ہو سکتا, وہ تو حرج پہ ختم ہوتا ہے, لیکن جعلا اس نے بنایا دین ابراہیم کا, یا پکڑو لازم پکڑو, الزمو کا معنی بھی ہو سکتا ہے, یعنی ازمار کوئی جو ہے نا فیل کا, وہ یہاں ماننا پڑے گا کہ ایک فیل محذوف ہے جس کی وجہ سے یہ نصب میں آیا ہے. جس طرح سے وہ اغرا اور تحذیر کے الفاظ ہوتے ہیں, اس طرح کا یہ لفظ ایک طرح سے آیا ہے, لازم پکڑو ملت کو جو کہ تمہارے باپ ابراہیم کی ہے. یوں نسب, اس طرح سے نسب ملت کی ہے. اردو میں یہ ترجمہ نہیں کرتے انہوں نے, بلکہ نہ تو مبتدا خبر کی طرح ترجمہ کیا, دین تمہارے باپ ابراہیم کا, بس جیسے لفظ کا ترجمہ ہے, نہ یہ پورا فقرہ بنتا ہے. اور جو ملت ابراہیم ابیکم ابراہیم ہے, یہ بھی پورا جملہ تو نہیں نا بنتا عربی ترکیب کے لحاظ سے, جب تک پہلے ایک محذوف فعل نہ مانے. تو لازم پکڑو, پابند رہو, قائم رہو اس ملت پر جو کہ تمہارے باپ کی ہے. ملت ابیکم, ابو ابا ابی آپ نے پڑھا ہے, ملت ابیکم تمہارے باپ کا دین, تمہارے باپ کی ملت. اور ابراہیم ابی کا بدل ہے، اس لیے یہاں ابراہیم جر میں ہے، ابھی تو ہے نا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر میں، ابراہیم بھی مجرور ہے لیکن غیر منصرف ہے، اس پہ زبر ہی رہی ہے جر میں. تمہارے باپ ابراہیم کا دین جو ہے اس پر، اس کو قائم کرو، اس پر آ جاؤ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ عربوں کے جد اعلیٰ بھی ہیں، اس لیے ملت ابی کم گویا کہ عربوں کو مخاطب کیا کرتے ہوئے اور کہا گیا ہے، سارے عربوں کے تو نہیں، عربوں کا ایک بڑا گروپ ہے جنہیں عدنانی کہتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں. شمالی عرب بھی انہیں کہتے تھے، جنوبی عرب کے جو عرب ہیں یمن وغیرہ کے وہ اور نسل ہے، اگرچہ وہ بھی عرب ہیں لیکن وہ قحطانی کہلاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے بھی پھر حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں زیادہ عرب، جو ناردن علاقوں میں رہتے ہیں عرب کے، مکے میں وہی تھے، قریش انہی میں سے تھے. دوسرے بیٹے اسحاق کے اولاد میں سے یہ اسرائیلی یہودی جو ہیں وہ ہیں، تو ابراہیم کی اولاد میں سے ہونے کا اس لیے ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابراہیم تک جو سلسلہ نسب ہے وہ عام طور پر کتابوں میں دیا ہوا ہوتا ہے، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ شاید معد یا نظار تک، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے اگلا نسب نامہ کوئی یقینی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ نسب یاد کرنے والوں نے اس میں غلطیاں کی ہوں. بہرحال ابراہیم کی اولاد سے عربوں کا ہونا، خصوصاً قریش کا ہونا، یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، اور اس کو یوں تو تسلیم یہودی بھی کرتے ہیں لیکن وہ گھٹیا بڑھیا کے بعد. وہ کہتے ہیں جی وہ جو سر اسماعیل تھے نا وہ تو ایک مصری لونڈی سے تھے، اس لیے ان کی وہ فضیلت نہیں ہے، اور اسحاق سے جو دوسرے اسحاق جو پیدا ہوئے وہ اس ماں سے ہوئے تھے جو اصل ابراہیم کے خاندان کی تھی، اس لیے وہ. اور دوسروں کو یہودیوں کے خلاف جو چلتے ہیں تو عرب خاص طور پر اور مقابلہ ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں حجرزم ہے، ایک لفظ انہوں نے، یعنی حجر کی اولاد کا غلبہ گویا کہ یہودیوں پر کرنے کی کوشش کرنا یا مقابلے پہ آنا، تو انکار تو نہیں ہے انہیں بھی. تو ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد تھی اور شریعت اور وہ بھی انہی کی تھی، مٹا چکے تھے، غائب ہو گئی تھی وہ الگ بات ہے، لیکن ابراہیم کا نام ضرور انہیں معلوم تھا، حج کے ارکان مناسک میں وہ جانتے تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی بنیاد تھی، وہ عربوں کو سب معلوم تھا، تو اس لیے یہ یاد دلایا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم کا یہ دین ہے. باقی رہ جاتی ہے یہ بات، شاید ڈاکٹر صاحب نے اس پہ ڈسکس کیا ہو کہ یہ کوئی اس طرح سے عربوں کو مخاطب کیا گیا ہے، تو وہ تو قرآن کریم میں ہے، ابتدائی مخاطب تو وہی تھے، انہیں کو کئی جگہوں پر ایڈریس کیا گیا ہے، مکے والوں کو، عرب والوں کو، عربوں کو، لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ دین صرف انہیں کے لیے تھا، کیونکہ اسی قرآن میں وہ آیتیں بھی تو ہیں نا جن میں یہ کہا گیا ہے کہ سارے انسانوں سب کی طرف انی رسول اللہ علیکم جمیع، اس طرح سے یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے، تو وہ الگ اپنی جگہ ہے. یہ تو نہیں کہ ایک جگہ سے ایک بات مان لیں اور دوسری قرآن کی چیز چھوڑ دیں. اسلام کا عالمگیر دین ہونا، ساری انسانیت کے لیے ہونا، وہ قرآن سے بھی حدیث سے بھی الگ اپنی جگہ ثابت ہے. البتہ یہ کہ کسی عالمگیر تحریک کو بھی شروع کرنا تو آپ کسی گلی محلے سے ہی چلیں گے، پھر ابتدا میں تو آپ کا انداز وہ لوکل قسم کا ہوگا، آگے چل کے پھر وہ پھیلے گی. ہو سماکم المسلمین، اس نے ہی تمہارا نام رکھا مسلمان. یہ ہے لفظی ترجمہ، ہوا کی ضمیر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کہ ابراہیم نے ہی تمہارا یعنی اپنے ماننے والوں کا نام یہ رکھ تجویز کیا تھا مسلم، اور اللہ نے رکھ کیا دو بھی تو بھی ہو سکتا ہے. سما یسمی، سین میم واو مادہ سے باب تفعیل کا فعل ہے، سما یسمی تسمیتن، جو واو ہے وہ یہ میں بدل جاتی ہے. سما کے بعد مفعول دو آتے ہیں، جس کا نام رکھا جائے اور جو نام رکھا جائے، دونوں مفعول ہو کے آتے ہیں ڈائریکٹ، مفعول بنفس ہی. مثلا کہیں گے سم الولد زیدن، اس نے بچے کا نام زید رکھا، الولد بھی نسب میں آئے گا اور زیدن بھی. قرآن کریم میں آیا ہے انی سمیتہا مریم، حضرت مریم کی والدہ کا فکرہ قرآن کریم نے میں آیا ہے کہ میں نے اس کا یعنی بچی کا نام رکھا مریم، وہاں ہا اور مریم دونوں نصب میں آئے ہیں، اور ویسے عربی میں یہ جو نام رکھا جائے اس پر بے زیر بے بھی لگ سکتا ہے، مثلا کہہ سکتے ہیں سمل ولد بے زید، اس نے بچے کا نام زید رکھا، پہلا تو مفعول براہ راست ہی آتا ہے جس کا نام رکھا جائے، نام پر آپ بے زیر بے بھی لگا سکتے ہیں اور ڈائریکٹ مفعول بھی بن سکتا ہے، قرآن کریم میں بے والا استعمال نہیں آیا اس ورب کا، تو یہاں بھی ہے سماکم اس نے تمہارا نام رکھا، آگے نصب میں ہی آیا المسلمین، یوں نہیں کہا سماکم بالمسلمین، یہ نصب میں ہے یہاں المسلمین جو مسلمون کی جمع ہے سالم، مسلمون و مسلمین، تمہارا نام رکھا مسلم مسلمان، اردو میں تو آپ مسلمان ہی کہہ سکتے ہیں، اور پھر لفظی ترجمہ اسلم یسلم سے اسم فاعل ہے، اطاعت قبول کرنے والے، اپنے آپ کو خدا کی اطاعت میں دینے والے، وہ اسلام کا معنی بھی وہی ہے، اسلام قبول کرنے والے، اس لیے مسلمان سے مراد یہ ہے، گویا کہ مسلم یا دین کا نام اسلام قرآن کریم نے تو بیان کیا ہی ہے نا، ورضیت لکم الاسلام دینا اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، اس قسم کی آیتوں میں اس دین کا نام اسلام ہی رکھا گیا ہے، لفظی معنی بھی اس کا یہ ہے فرمانبرداری کرنا، اور اس لحاظ سے اسلام کو اپنانے والے کے لیے اسم فاعل آئے گا مسلمون، جمع اس کے مسلمون و مسلمین، اب یہ کہ یہ نام یا تو کہیں اللہ نے رکھا، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اور یا ابراہیم نے رکھا، اگر ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زبان میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان تھی وہ عربی یقیناً نہیں تھی، یہ خواہ مخواہ کی زیادتی ہوگی یہ کہنا، کیونکہ عربی زبان کے متعلق یہ تو پکی بات ہے کہ یہ عرب میں پہلے بولی جاتی تھی اور ابراہیم علیہ السلام عرب کے نہیں تھے، یہ الگ بات ہے کہ عراق میں بولے جانے والی پرانی زبانیں جو سمیرین اور اس قسم کی بھی نکلی ہے، ان کا رشتہ عربی سے ہے، ساری سیمیٹک لینگویجز کی بنیادی گرامر وغیرہ کچھ یکساں ہوتی ہے، ان میں سے زندہ زبانوں میں سے عبرانی ہے، حبشہ کی ایک زبان ہے امہری، یہ سب زبانیں اپنے کنسٹرکشن سنٹیکس گردانوں اور اس مادے کے اعتبار سے کہ مادے سے آگے لفظ بنتے ہیں ان میں یہ یکسانیت پائی جاتی ہے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان بھی اس قسم کی ہوگی کہ بنیادی طور پر وہ عربی سے ملتی جلتی ہو، ہمیں نہیں معلوم وہ کیا زبان تھی، یہ پکی بات ہے کہ یہ جو موجود ہے عبرانی ہے، شاید یہ بھی ان کی زبان نہ ہو جو یہودی، خود عبرانی اس وقت کئی قسم کی ہے، اسرائیل میں جو عبرانی اختیار کی گئی ہے وہ اس کی زبانوں کی شاخوں یا لہجوں میں سے ایک لہجہ ہے جس کو انہوں نے اپنا لیا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی زبان عبرانی ہو یا کچھ اور ہو اس کی بنیاد ہو، عربی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آباد ہوئے مکہ مکرمہ میں، یعنی خانہ کعبہ اور زمزم کے بڑھنے سے اور کعبہ وہاں بنایا گیا وہ وہیں سیٹل ہوئے، ان کی شادی خود جنوبی عرب یمنی عربوں میں ہوئی تھی، ایک قبیلہ تھا جو وہاں آتے جاتے تھے، تو اسماعیلی علیہ السلام کی شادی بھی وہیں ہوئی اور انہوں نے عربی زبان بھی وہاں سے سیکھی، اس لیے وہ ان عربوں میں گنے گئی ہے، ان کی نسل جو عرب عاربہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عرب بنا لیا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو نام رکھا ہوگا، بلکہ قرآن کریم کے انداز سے تو یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ تمام انبیاء مسلمان تھے اور ان کی امتیں مسلمان تھے، تو ان کی زبان میں جو بھی لفظ مسلم کے لیے تھا وہی ہوگا، عربی میں یہ لفظ آیا ہے، ضروری نہیں کہ یہی لفظ مسلم ہی ہو لیکن اس کا ہم معنی لفظ ہوگا کوئی، کیونکہ یہ صفت ہے، یوں ہی نام نہیں جیسے ہم لاہور یا چناب یا کسی دریا پہاڑ کا نام رکھتے ہیں، بلکہ یہ تو باقاعدہ مشتق اسم ہے نا، اسلم یسلم سے اسم فاعل ہے اور صفت بن سکتا ہے، تو صفت کے طور پر تو کسی زبان میں بھی کوئی لفظ ہو سکتا ہے، من قبل وفی ھذا، پہلے بھی، یہ قبلوں کی لام کے پیش دیکھیں، یہ بات ہو چکی ہے کہ یہ جو ظروف ہوتے ہیں بعض خاص طور پر، بعض کا یہ استعمال نہیں ہوتا لیکن بعد اور قبل یہ ان میں سے ہیں، کہ ان کے بعد مضاف الیہ آئے تو ٹھیک ہے پھر وہ نصب میں آئیں گے، مثلا قبلہ یا من پہلے لگ سکتا ہے، من قبل ہی، اور اگر ان کا مضاف الیہ اڑا دیا جائے تو پھر من لگا ہو یا نہ لگا ہو وہ پیش پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی پھر ان پر پیش ہی آتا ہے، بس نہ زبر نہ زیر کچھ بھی نہیں، من قبل، یہ مضاف الیہ کے نہ ہونے کی وجہ سے پیش آیا ہے. اس صورت میں اس کا ترجمہ گویا کہ اصل میں من قبل ذالک تھا، جب ذالک کو اڑا دیا تو من قبل رہ گیا، لیکن ترجمہ اس سے پہلے پر ایک زور آتا ہے، یہ یوں ہی نہیں اڑایا جاتا مضاف الیہ، ماض یوں نہیں کریں گے اس سے پہلے، بلکہ اس سے پہلے بھی، بلکہ اردو میں اس سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے بھی، پہلے بھی سے ترجمہ، یعنی یہ بات پہلے بھی تھی، من قبلو، انہوں نے پہلے سے کیا ہے، پہلے بھی رکھا تھا. وفی حاضہ، اور اس میں بھی، اس میں بھی تمہارا نام یہ رکھا گیا. اب یہ فی حاضہ سے کیا مراد ہے؟ حاضہ سے مراد قرآن کریم اکثر نے لیا ہے، یا یہ دور، بلکہ بعض نے کہا کہ یہی آیت جس کا ذکر ہو رہا ہے، کہ اس آیت میں بھی تمہیں مسلمان ہی کہا جا رہا ہے. تو اس زمانے میں، اس امت میں، اس نئے دور میں جو نبوت اور اسلام کا نیا دور شروع ہوا ہے، اس میں بھی تمہارا نام یہی ہے، وفی حاضہ، اور اس میں بھی. انہوں نے قرآن ہی مراد لے کر ترجمہ یہی کیا ہے، اور اس قرآن میں، کیونکہ حاضہ سے مراد کوئی تو ہوگا، مشاعروں لے تو یہاں نہیں ہے، اس لیے یہ آیت بھی مراد ہو سکتی ہے، اسلام کا یہ نیا دور بھی مراد ہو سکتا ہے، اور قرآن کریم میں تو خیر اسلام اور مسلمین کا ذکر جگہ جگہ ہے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ ہووے پیغمبر، کانا یکون پڑھایا آپ نے، تاکہ ہو جائے رسول شہیدًا عَلَيْكُمْ، گواہ تم پر، یا بتانے والا، انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اس میں قابل ذکر بات دو ہیں، رسول تو رے سین لام سے ناؤن ہے، اور اس کے معنی پیغمبر، پیغام لے جانے والا، الچی، جو کہ اپنے لغوی معنوں میں بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، ملکہ بھیجتی ہے کسی کو کہیں، ملکہ سبا کے سلسلے میں آیا ہے، اور بھی کئی جگہ یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا پیغام لے کر آدمی آتا ہے تو ان کو رسول ہی کہا گیا ہے، وہ اپنے لفظی معنوں میں ہے، اور رسول اصطلاح ہے اللہ کی طرف سے بندوں کو پیغام پہنچانے والا انسان جس کو چن لیا جائے، وہ پھر ایک اصطلاح ہے. تو یہاں الرسول کہا گیا ہے، اس سے وہ اصطلاحی رسول مراد ہے، محض پیغمبر عام نے، وہ پیغمبر جس کو اللہ نے تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجا ہے، مراد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. الرسول، خاص رسول، جو کہ معہود ذہنی ہے کہ حضور مراد ہے. اور وہ ہو شہید تم پر، شہید، شاہد، یشہدو سے فعیل ہے، صفت، اس کے بنیادی معنی تو شاہد یشہدو کے ہوتے ہیں کسی موقع پر موجود ہونا یا گواہی دینا، شاہد میں نے گواہ ہوتا ہے، اور شہید میں وہ جو گواہی یا حاضری یا موجودگی والی صفت ہے، ہر وقت پائے جانے کی سینس ہے، اس لیے گواہ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ہے بتانے والا، یعنی گواہ بات بتاتا ہے، حقیقت بتانے والا، یوں کہہ لیجئے، اس مفہوم میں لیا ہے انہوں نے، کہ پیغمبر ہو بتانے والا تم پر، یعنی تم کو ساری باتیں بتانے والا، اور بتانا زبان سے بھی ہو سکتا ہے، عمل سے بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے لوگوں پر گواہی یا شہید ہونا، اس میں یہ بھی ہے کہ تم عمل سے بھی اپنے ثابت کرو. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو تم پر گواہ ہوں یا تم کو بتانے والے ہوں. یہ جو لے آیا ہے تاکہ، اس کا کیا مطلب؟ کہ ان تمہارا نام مسلمان رکھا گیا تاکہ یوں ہو، یہاں تاکہ کا مفہوم نہیں بنتا، یہ لام نرا لام کہے نہیں ہے، یہ لام عاقبت ہے، لام سرورت ہے، جس کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ، لہذا جیسے کہیں کانسیکوئنٹلی، کہ یہ جو تم مسلمان بنائے گئے ہو، اس مسلمان بنانے کا تقاضا اور پھر اس کے نتائج یہ ہیں کہ، یوں اس کا ترجمہ لام سرورت کی شکل میں ہے. ویسے اردو میں تو اس کا ترجمہ اور نہیں کیا جا سکتا، وہ تاکہ ہی کر لیتے ہیں، تاکہ کہ، لیکن عربی میں فرق کرتے ہیں کہ وہ لام کہ ہے، ایک تو صرف تاکہ سبب بتانے کا، اور ایک لام سرورت یا لام عاقبت. بعض جگہ تو وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ وہ تاکہ والا میں نے ہی نہیں لیا جا سکتا، جیسے ہم نے بیان کیا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دریا سے جو نکالا انہوں نے، تو وہاں قرآن کریم میں آتا ہے کہ فَالْتَقَتَهُ آلَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، جو اٹھا لیا دریا میں سے فرعون والوں نے کچھ آدمی یا ان کے گھر کے جو بھی تھے، تاکہ وہ ان کا دشمن بن جائے. اب صاف ظاہر ہے وہاں تا کے کا یہ معنی تو ویسے بھی سمجھا جاتا ہے نا کہ انہوں نے اس غرض سے تو نہیں لیا تھا، یہاں تا کے یوں ہو جائے کچھ فٹ نہیں بیٹھتا کہ تمہارا نام مسلمان رکھا تا کے رسول تم پر گواہ ہو جائے، لیکن اگر نتیجے میں لیں تو بات بنتی ہے کہ پھر اس مسلمان ہونے اور بنائے جانے کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ نتائج ہیں، اور اس میں سے یہ ہوگا کہ پیغمبر تم پر گواہ بنے گا، تم کو سکھائے گا دین، تمہیں بتائے گا، اس کی قول اور فعل سے وہ شہادت ہوگی دین کی. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وہی بات آگے ہے، اور تم ہو جاؤ. یہ تکونو بھی اسی لام کی وجہ سے منسوب ہو گیا، نون گر گیا ہے. ولے تکونو، اس پر عطف ہے، لے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ولے تکونو، اور تاکہ تم ہو جاؤ شہداء. کان یکونو کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، اوپر اسم ہے رسول، شہیدن منسوب خبر ہے، اور یہاں تکونو میں فاعل ضمیر، تکونو ہم، جس کو فاعل نہیں کہتے عربی گرامر والے اسم کہتے ہیں، وہ ہم ہے، اور شہداء پھر نسب میں ہے، شہید کی جمع شہداء. اور اس سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ شہداء غیر منصرف لفظ ہے، اگر منصرف ہوتا تو آتا شہداء ان، تو زبر آئی ہے، یعنی یہ جمع غیر منصرف ہے، واحد جو ہے وہ مورب ہے، شہید ان شہداء او، یوں ہوتا ہے، تاکہ تم ہو جاؤ شہید، یعنی گواہ دینے والے، بتانے والے. انہوں نے وہی ترجمہ کیا علی الناس، لوگوں پر. یہ اصل میں یہ معنی بتانے والا بنتا ہے شاہدہ علیہ کے معنوں میں، اور شاہدہ علیہ کا اصل بنیادی تو معنی بنتا ہے کے خلاف گواہی دینا. اگر اس ورب پہ غور کریں نا تو شاہدہ لہو، اس کا معنی اس کے حق میں گواہی دی، اور شاہدہ علیہ اس کے خلاف گواہی دی. اس طرح سے شہید علی الناس و علیکم کا معنی تمہارے خلاف گواہ ہوگا، اور یہاں خلاف ان معنوں میں ہے کہ تمہارا جرم طے ہوگا اس کے اعتبار سے جو وہ بتائے گا، کہ وہ بتائیں گے کہ یہ غلط راستے پر تھا. ان یہ سائنس اصل تو بنتی ہے کہ وہ تم پر گواہ ہوگا، یعنی تم آگاہ رہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ اس نے ٹھیک کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور تم لوگوں کو بتاؤ گے. تو اس علا کے سلسلے میں جو وہ مخالفت والا مفہوم ہے وہ نہیں لیا گیا، صرف گواہ. گواہ یا حق میں ہوتا ہے یا مخالف ہوتا ہے، دو باتیں ہی ہوتی ہیں. تو تم لوگوں پر گواہ ہو، اور اس سے جو شہادت علی الناس، لوگوں پر دین کی گواہی دینا، اس کے فرائض وغیرہ کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارا قول و فعل بھی وہ گواہ بنے کہ یہ مسلمان ہیں، اور لوگوں پر تمہارے ذریعے سے اتمام حجت ہونا چاہیے. فاقیم الصلاۃ، بس اس ذمہ داری اور تقاضے کا پھر نتیجہ یہ ہے، یا تقاضا اس کا یہ ہے، فا پس اس لیے. اس کے بعد کا معنی بھی فا کا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی فا تعلیلیہ ہوتا ہے، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے اس لیے، جس کو اردو میں ترجمہ پس سے بھی کر لیتے ہیں. سو قائم رکھو. اقیم الصلاۃ پہلے لفظ آ چکا ہے، اقام یقیم، اور صلاۃ کی اصلیت مادہ وغیرہ کی. وآتوا الزکاۃ، اس کے بھی آتوا الف تے یہ سے باب فعال، اور زکوٰۃ کے مادہ زے کا واو اور کیسے بنے تھے، یہ بات پہلے ہو چکی ہے. پس تم نماز کی پابند کے پاب، اصل معنی تو نماز کو کھڑا کرو، قائم کرو، پھر وہ ساری شرائط اور آداب کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا، اس کی طرف حکم ہے، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، دو. اور بعض نے اسی لیے کیا، باقاعدہ نماز پڑھو، باقاعدہ زکوٰۃ دو، ریگولرلی، یعنی اس میں یہ فعل کے میں مفہوم موجود ہے. واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو. عین صاد میم، عصم یا عصمو، لفظی معنی ہوتا ہے بچانا کسی کو، کسی بات سے، گناہ سے بچا لینا، کسی غلطی سے بچا لینا، ویسے جان بچا لینا. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ذکر میں لفظ آیا ہے، جب وہ طوفان آتا ہے اور نوح علیہ السلام انہیں کہتے ہیں کہ آپ تم ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ صحابی الی جبلی یا اسمنی من الماء، میں پناہ لے لوں گا پہاڑ پر جو کہ مجھے بچا لے گا پانی سے، یا اسمنی. تو اس طرح سے عصم یا عصمو کا معنی بچانا ہوتا ہے. باب افتعال سے آئے اعتصم یا اعتصمو، بچنے کی کوشش کرنا کسی چیز کو پکڑ کر، بنیادی سینس یہی ہے، اور اس پہ پھر اسی لیے بے کا صلہ آتا ہے. اعتصم بھی، اس نے اس کو مضبوطی سے پکڑا، وہ پکڑنے سے مراد ہے یعنی بچنے کے لیے ہی اس میں آتا ہے ایک سینس. تو یہاں اعتصام باللہ, اعتصموا باللہ ہے, مضبوطی سے پکڑو اللہ کو, یہی وہ اعتصام کہیں آتا ہے دین کے لیے. ومن یعتصم باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اور کہیں حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. رسی کو مضبوطی سے پکڑنا بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی کنویں وغیرہ میں گرے یا نیچے جا گرے تو رسی اس کو اوپر سے دیتے کہ اس کو اب مضبوطی سے پکڑو تو نکلو گے. اس میں بھی وہ نجات اور بچ نکلنے کے لیے وہ ایک ترکیب ہے. تو اس طرح سے اعتصام کا معنی بچنے کے لیے یہ کام کرو, اور معنی ہے اللہ کو مضبوطی سے پکڑو. باقی رہ گیا اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا کیا ہے, وہ تو نہیں پکڑا جائے گا, اس لیے اس کی تشریح ہوئی بحبل اللہ میں آتی ہے خود قرآن کریم میں. اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا, اس کے احکام کو پکڑنا یہ ہوگا, جس کو ہم اعتصام بالکتاب والسنہ کہتے ہیں. عام ہماری اصطلاح ہے کتاب و سنت سے تمسک کا لفظ بھی آتا ہے, تمسک, کیونکہ قرآن کریم میں آیا ومن یعتصم باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, وہ لفظ دونوں ساتھ ساتھ آئے ہیں. تو تمسک کا معنی بھی مضبوطی سے پکڑنا ہی ہوتا ہے, اور اعتصام کا معنی بھی وہی ہے کہ اس کو پکڑ کر اپنی پناہ, اپنی بچنے کا بندوبست کیا جائے. واعتصموا باللہ, تم اللہ کو مضبوطی سے پکڑو. ہو وہ مولاکم, وہی تمہارا کارساز ہے. مولا واو لام یہ مادہ سے, ولی یلی نزدیک ترین ہونا, اس سے یہ بنتا تو ہے اسم ظرف مولیون مفعلون, وزن اس کا وہ ہے, اور معنی کریں تو پھر بنتا ہے قریب ہونے کی جگہ, قریب ہونے کا وقت شخص کے معنوں میں. پھر یہ وہ نزدیکی والے معنوں سے اس میں مختلف معنی پیدا ہوئے ہیں, اور یہ کثیر المعانی لفظ ہے. ایک اس کا معنی کارساز کا بھی ہے, مالک کا بھی ہے, آزاد کردہ غلام کا بھی ہے. جو کسی غلام کو آزاد کرے وہ بھی اس کا, یعنی ان کا آپس کا رشتہ یہی ہوتا ہے کہ وہ غلام اس کا مولا اور وہ آزاد کرنے والا مالک اس کا مولا, دونوں ایک دوسرے کے مولا کہلاتے ہیں. مددگار کے معنوں میں آتا ہے. موالی بمعنی وارث بھی آتا ہے, مولا وارث کو بھی کہتے ہیں. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, وارثوں کے معنوں میں خود قرآن میں لفظ جمع اس کی موالی, موالی آئی ہے. اصل میں موالن ہے, جو حسب ضرورت قاضی کی طرح موالن موالین موالیہ استعمال ہوتا ہے پلورل, الگے تو موالیہ, یہ ال کے ساتھ موالیہ قرآن میں آیا ہے اس کی جمع. تو وہ تمہارا مالک و کارساز ہے. فنعم المولا ونعم النصیر, بس کتنا ہی اچھا مولا یعنی ہوا. یہ نعم فعل مدہ ہے, اس کا ایک فعل کہہ لیجئے یا اسم اس کے ساتھ آتا ہے. اگر پورا فعل ہوتا تو کہتے یہ اس کا فاعل ہے, اب اس کا اسم کہلاتا ہے اور وہ رفع میں ہوتا ہے. نعم کے بعد جو اس کا اسم آتا ہے وہ رفع میں ہوتا ہے, اور پھر ایک خبر آتی ہے وہ بھی رفع میں ہوتی ہے. مثلا کہتے ہیں نعم الرجل زید, کتنا اچھا آدمی ہے زید. الرجل بھی رفع میں اور زید الرفع میں. یہاں جو ہے فنعم المولا, کتنا اچھا مولا. اب آگے وہ جو خبر آنی تھی کون, وہ معذوف ہے یعنی ہوا اللہ, کیونکہ اوپر آیا ہوا مولا کو, وہی تمہارا مولا ہے. فنعم المولا ہوا ونعم النصیر ہوا, بس کتنا اچھا کارساز ہے وہ اور کتنا اچھا مددگار ہے وہ. وہ ہوا یہاں انڈرسٹوڈ ہے, معذوف ہے یا مقدر کہہ لیجئے, سمجھا جاتا ہے. کتنا اچھا مالک اور کتنا اچھا مددگار. نصیر نصر یا انصروں سے فعیل کا وزن ہے, یہ بھی پڑھا ہوا ہے آپ نے. انہوں نے خوب سے ترجمہ کیا ہے, وہ بھی فعل مدہ کی ایک صورت ہے. خوب مالک, خوب اچھا, سو خوب مالک ہے اور خوب مددگار. اس میں جو معنی ہے کتنا اچھا, تعجب کے معنی میں نہیں آتا, یاد رکھیے. فعل تعجب میں بھی وہ کچھ اردو میں تو ایسا ہی آتا ہے کہ کتنا اچھا سننے والا ہے, اور کہتے ہیں ما اسمعہ, لیکن اس میں ہے تعجب کا اظہار. اس میں تعریف کا اظہار ہوتا ہے, تعجب نہیں ہوتا. بس یہ فرق ہے ان میں. نعمہ اور بیسا فعل مدہ شمار ہوتے ہیں, افعال تعجب نہیں ہے. تعجب کے تو اپنے دو وزن ہیں, لیکن اردو میں ترجمہ جب ہم یوں کریں کتنا اچھا ہے, تو وہ تعجب والے لفظ کا بھی معنی وہی ہو جاتا ہے اور اس کا بھی وہی ہو جاتا ہے. شاید اسی لیے انہوں نے کتنا سے ترجمہ نہیں کیا, خوب سے ترجمہ کیا ہے, کیونکہ کتنا فعل تعجب میں بھی محسوب ہو جاتا ہے. تو کتنا اچھا, یہ بہت ہی اچھا ہے. مولا, مولا میں نے کارساز, مالک, مالک شاید انہوں نے اس لیے ترجمہ کیا ہے کہ آزاد کردہ غلام میں وہ مالک کا ایک تصور رہتا ہے, اس کو مولا کہتے ہیں. ونے ہاں, وہ تو نعما کا ترجمہ ہوا نا, نعما کتنا اچھا ہے, بیسا کتنا برا ہے. آپ نے نعما ثواب و حسنت مرتفقہ, بیس شراب وساعت مرتفقہ, یہ پیچھے لفظ آئے تھے. تو تمہارا مالک اور کارساز اللہ ہے, اور کتنا ہی اچھا کارساز اور کتنا اچھا مددگار ہے وہ, یعنی اس کی پھر اور کیا کسی اور مددگار اور کارساز کی ضرورت نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. اس میں بھی ڈاکٹر صاحب کی کتاب میں نوٹ بہت اچھا آخر پہ دیا ہوا ہے, اس کو پڑھنا دہرانا تو ہمارا نہ فرض ہے نہ کام ہے, آپ پڑھیے اور ویسے کیسٹوں میں بھی ہوگا. اب یہاں ایک اس نصاب میں حدیث آئی ہے, یہ صفحہ 77 سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم حدیث. اس میں دین کی بہت بنیادی باتیں بڑے عمدہ طریقے پر, ویوڈ طریقے پر سمجھائی گئی ہیں. اچھی کتابت بھی اتفاق سے کرائی گئی ہے اس کی, ورنہ عام طور پر کاتب ایسے ہی ہوتے ہیں اور خراب کر دیتے ہیں. اب ہم اس حدیث شریف کو پڑھیں گے, اور اس کا یہ ہوگا کہ آپ کا قرآن مجید کا تو نیچے ترجمہ لکھا تھا, لیکن پھر بھی ہمارا مقصد محض ترجمہ نہیں ہے, ہمارا مقصد ہے کہ اصل لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے. پھر بامحاورہ ترجمہ کرنے کے لیے تو ایک ہی چیز کو چھ طریقوں پر بیان کیا جا سکتا ہے لفظوں کے چناؤ میں. اس میں کوئی بین سطور نیچے ترجمہ نہیں دیا ہوا, لہذا آپ کو خود ہی یا نوٹ لیں یا لکھتے جائیں یا جو کچھ ہو اس طرح ترجمہ کیجئے گا, اس کا پڑھنا ہوگا. یعنی ترجمے کے بغیر آپ نے سمجھنا ہے اس کو, نیچے یعنی ترجمہ نہیں ہے. حدیث کا ایک طریقہ ہوتا ہے روایت کا, کہ لوگ جب بیان کرنے لگے نا حدیثیں, تو پھر اس میں چیک کرنا پڑا کہ وہ غلط باتیں بھی لوگ کہتے تھے, پھر انہوں نے رواج ڈالا لوگوں نے کہ تم نے کس سے سنی بات, نوائے وقت میں خبر پڑی ہے, فلاں میں, کس میں, بتاؤ تو صحیح. بعض یوں ہی کہہ دیتے ہیں یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں, اور حالانکہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہوتا. یہ عورتیں جو افواہیں پھیلاتی ہیں نا, اس میں عموماً طریقہ روایت کا یہی ہوتا ہے, سب کہہ رہے ہیں اور سورس اپنا نہیں بتا سکتے. یہ جھوٹے کو چیک کرنے کا بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے, بتاؤ حوالہ دو. تو یہ اس کو کہتے ہیں سند کا طریقہ, کہ اسناد بتاؤ تم نے کس سے سنی بات, اور پھر اس نے کس سے سنی تھی. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو تو پہنچاؤ کہ جی میں نے فلاں سے سنی, اس نے یہ کہا کہ میں نے خود حضور سے یہ بات سنی ہے یا آپ کو کرتے دیکھا ہے. تو یہ فلاں سے کا لیے لفظ عربی میں آتا ہے عن, من نہیں ہوتا. بات جب کسی سے روایت کرنی ہو کہ میں نے فلاں سے سنا ہے یا فلاں سے بات یہ پہنچی ہے, تو کہتے ہیں عن. چنانچہ یہ سلسلہ پھر بڑھتا گیا دوسری تیسری صدی تک. وہ جو عن کے بعد بیان ہونے والے لوگ ہوتے تھے, صاف ظاہر ہے ان کی تعداد بڑھتی گئی. تو بعض دفعہ 15-15, 16-16 لنک وہ لاتے ہیں, اور یہ باقاعدہ لکھے جاتے تھے کتابوں میں, اور جو آدمی اس میں آئے ان کی تعداد بعض نے کہا ہے کہ بہت 1.25 لاکھ بنتی ہے, لیکن ہزاروں تک تو یقیناً ہے, کیونکہ بعد میں یہی چیک کرنے کے لیے کہ آنے والی نسلیں کیسے دیکھیں گی کہ کس نے بات کی تھی اور وہ کس کردار کا آدمی تھا, قابل اعتبار تھا بھی یا نہیں. ایک کہہ دے جی میں نے فلاں سے بات سنی, اور جس سے وہ کہتا ہے میں نے سنی وہ اسے 50 سال پہلے مر گیا ہے, تو پھر کیسے مانیں گے؟ یوں ہی اس نے کہہ دیا میں نے فلاں سے سنی. اور یا یہ کہ یہ تو ابھی بچہ تھا جب وہ مرا تھا, تو اس کے 5 سال کی عمر میں اس نے اس سے کیسے سن لی. تو ان لوگوں کی پڑتال کرنے کے لیے ہمارا مستقل ایک لٹریچر ہے رجال کا, ہزاروں لوگوں کے حالات زندگی ضبط کر لیے گئے, ریکارڈ پہ لائے گئے کہ جہاں جس آدمی کا نام آتا ہے, آج تو کمپیوٹر کے ذریعے سے بھی کچھ کر رہے ہیں, آپ کو فوراً پتہ چل جائے کہ اس آدمی پر کوئی اعتراض ہوا تھا یا نہیں, اور وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال پھر بخاری مسلم وغیرہ جب مجموعے مرتب ہوئے, وہ اپنا پورا عن فلاں وان فلاں وان فلاں لے آتے تھے, آخر پہ بات ایک صحابی تک پہنچتی تھی, لازماً وہیں پہنچنی چاہیے, کہ صحابی پھر یہ بیان کرتا ہے. اور اگر نہ ہو تو ان نہ ہو تو پھر اس کے وہ اصول حدیث میں کچھ اصول ہیں, وہ تو اگر آپ نے پڑھے کبھی تو پتہ چلے گا کہ وہ چیک کرنے کے کچھ ٹرمز ہیں کہ ہم اس کو اس درجے میں رکھیں گے. اس کو تو یہ جو جہاں آیا ہے ان معاذ ابن جبل, یہ اس سلسلے میں ہے. معاذ ابن جبل ایک صحابی ہیں بڑے مشہور, اور ان سے یہ روایت ہے. معاذ معاذن ہوتا ہے لفظ, اور جبل بھی جبل نہیں ہے, جبل پہاڑ کو بھی کہتے ہیں, جبل نام بھی ہوتا ہے, عرب لوگ اس قسم کے نام رکھتے تھے. معاذ یہاں انہوں نے معاذ لکھا ہے, عام طور پر ہم معاذ ہی پڑھتے ہیں, یہ پتہ نہیں پیش خاص طور پر لگوائی گئی ہے. پیش میں تو پھر یہ باقاعدہ بنتا ہے, یعنی معاذ اعاذ یعیذ فعل بنائے نا, اگر کسی کو کسی کی پناہ میں دینا, اس سے اسم فاعل بنے گا معیذ اور مفعول بنے گا معاذ, گویا کہ پناہ کسی کی پناہ میں دے دیا گیا جس کو, تو نام کا معنی بنتا ہے. جو معاذ ہے وہ مصدر ہے, وہ اعاذ یعوذ کا مصدر ہے, معاذ اللہ ہے اللہ کی پناہ, تو معاذ کا معنی پناہ بنتا ہے, معاذ کا باقاعدہ ایک معنی بنتا ہے. اعاذ یعوذ سے اسم مفعول کسی کی پناہ میں, یعنی اللہ کی پناہ میں دیا ہوا, شاید اس وجہ سے نام رکھا گیا یا جس طرح سے بھی. تو عن معاذ ابن جبل, ابن کی طرف مضاف کرنے کے لیے جب کسی بچے کا نام اور کہا جائے کہ وہ فلاں کا بیٹا ہے, تو وہ جو لفظ ہوتا ہے وہ مضاف ہو جاتا ہے ابن کا, اس پہ تنوین نہیں رہتی. آپ کہیں گے محمد ابن عبد اللہ ہے, محمد اب نہیں کہا جائے گا رفع میں, عن کی وجہ سے معاذن وہ آگے ملا تو معاذ ابن. اور جو ابن کا لفظ ہوتا ہے اس کی حالت اعرابی وہی ہوتی ہے جو بیٹے کی ہو. معاذ جو کہ مجرور تھا ان کی وجہ سے, اس لیے ابن بھی مجرور ہوا, اور ابن کے بعد جو باپ کا نام آتا ہے وہ تو ابن کی طرف مضاف الیہ ہوتا ہی ہے. تو دیکھیے معاذ کی جر ہے ان کی وجہ سے, ابن کی جر ہے معاذ کی وجہ سے, اور جبلن کی جر ہے ابن کی وجہ سے. تو ترجمہ جبل کے بیٹے معاذ سے کوئی کرنے کی ضرورت نہیں, معاذ ابن جبل سے روایت ہے, روایت ہے. یعنی وہ لفظ یا بات ہم تک پہنچی ہے, یا رویا ان کوئی فعل اس سے مان لے, ان یہ کہ, یہ درمیان میں فکر میں آیا ہے, معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ یہ بات ان سے ہم تک پہنچی ہے کہ. اس میں جو کتاب ہوگی اصل حدیث کی, اس میں پیچھے بڑا سلسلہ چلا ہوا ہوگا, پھر آخر پہ وہ کہے گا کہ معاذ ابن جبل سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے. صاحب ظاہر بخاری اور مسلم تک تو جہاں بات پہنچی تو درمیان میں کئی اور لوگ آ گئے تھے. اور اس روایت میں یہ بڑی دلچسپ بات ہوتی ہے کہ وہ چونکہ پرزرو کرتے تھے, بتاؤ کس نے سنا کس. بعض جگہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک کو بات سناتا ہے, اس کو یاد رہتی ہے اور جس نے سنائی ہے وہ بھول گیا, کچھ دنوں کے بعد وہ اس سے بات سنتا ہے, کہتا ہے اچھا, تو کہتا ہے جناب آپ نے بتائی تھی, اس کو پھر یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یہ بات میں نے سنائی تھی, بھول بھی تو جاتے. اب وہ دوبارہ روایت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے اس نے بتایا, اور وہ کہتا تھا کہ اس نے فلاں سے سنا اور اس نے مجھ سے سنا تھا. اس طرح کی روایتیں بھی ہیں. اور بعض یہ ہے کہ حالانکہ 15-15, 16-16 واسطے قائم ہو چکے تھے بخاری تک, لیکن بعض دفعہ صرف 3 واسطوں سے بھی روایت امام بخاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے. اور یہ کوئی بعید کی بات نہیں ہے, میں ایک وہ واقعہ سنایا کرتا ہوں اکثر کہ ایک بڑھیا کا, کہ اس کے اور میرے درمیان میں نے اس سے ڈائریکٹ بات سنی, لیکن اس نے جو بات سنائی وہ 1845 سے پہلے کی تھی. تو وہ 1845 سے پہلے کی بات جس کی وہ چشمدید گواہ تھی, 8-10 سال کی عمر میں, 12 سال کی عمر میں دیوان مول راج کو اس نے دیکھا تھا. یہ اگر ریکارڈ پہ نہ لائیں تو بھی, اور لائیں تو بھی, میں حدیث کی اس جواب میں یہ میں واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں. حدیث پر یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا, جی بخاری مسلم نے تو 200 سال بعد حدیثیں جمع کی, یہ کہاں سے آ گئے؟ بخاری کی ثلاثیات پہ الگ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ بخاری کی وہ روایتیں جس میں بخاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطوں کا تک بات پہنچ جاتی ہے, حالانکہ 241 یا کتنا ان کا سن وفات ہے, لیکن یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. قطع نظر اس بات کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مکمل 150 سال سے پہلے کی نہیں جا سکتی تھی قلم بند, کیونکہ اس وقت تک یہ امکان تھا کہ کوئی شاید سننے والا یا سننے والے سے ڈائریکٹ سننے والا موجود ہو, ابھی کوئی نئی بات معلوم ہو جائے. آپ آج بھی جنہ اور اقبال کے بارے میں طے شدہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ساری باتیں قلم بند ہو گئی ہیں. ممکن ہے کل کو کوئی آدمی کہے جی میں نے قائد اعظم کو فلاں جن سے میں یہ کہتے سنا تھا, اور آپ پھر وہ نئی بات لائیں. ہاں 200 سال گزر جائیں گے, پھر جنہ اور اقبال کے بارے میں جو کچھ کہنا ہے پھر تو آپ ریٹرن ریکارڈ سے ہی لیں گے. اب آپ کو یہ امید نہیں ہوگی کہ کوئی آدمی ابھی زندہ ہے جس سے یہ بات معلوم ہو. اس لحاظ سے 200 سال کے بعد مکمل ریکارڈ پہ آنا کسی چیز کا یہ تو تقاضا ہے, یہ غلط بات نہیں. آپ اس پہ تعجب کیا کرتے ہیں؟ یہ تو لازمی ہے کہ 100-200 سال 4 نسلیں گزر جائیں گی, اب کوئی نئی بات معلوم ہونے کا امکان نہیں ہے. اب جو کچھ ریکارڈ پہ اسی سے آپ لکھیں گے. تو میں وہ واقعہ سنایا کرتا ہوں, سلاسیات کے سلسلے میں ہی آتا ہے کہ ایک ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی, بہت بوڑھی تھی, 100 سال سے زیادہ عمر اس کی ہو چکی تھی. ہم سکول میں پڑھتے تھے تو ایک دن ہم نے اس سے پوچھا کہ اماں کو اپنے بچپن کا واقعہ سناؤ جو تمہیں ذہن میں ہو. تو اس نے یہ بتایا کہ بیٹا مجھے یہ یاد ہے کہ دیوان مول راج آیا تھا, کوٹ سائی سنگھ جنگ کے پاس ایک گاؤں ہے, وہاں اس کا دربار تھا اور لوگ اس کو دیکھنے گئے تھے, بڑے میدان میں وہ کافی لوگ تھے اور میں بھی دیکھنے والوں میں موجود تھی, میں نے دیوان مول راج کو دیکھا ہے. اس وقت وہ کہتی ہے میں 10-12 سال کی ہوں گی لڑکی. اب یہ واقعہ کوئی تاریخ عالم کا نہیں ہے کہ اس کو یہ کرے, میں صرف مثال کے لیے کہتا ہوں کہ دیوان مول راج تاریخی شخصیت ہے. 1847 میں انگریزوں نے انیکس کیا پنجاب کو, اور دیوان مول راج ملتان کا گورنر تھا سکھوں کا, رنجیت سنگھ کا اور ان بعد میں آنے والے سکھوں کا. جنگ میں ایک پل ہے, اب بھی اسے دیوان مول راج کی پل کہتے ہیں. تو وہ گیا ہوگا جنگ اسی علاقے میں ہی تھا. تو اس مائی کی اس بات سے معلوم ہوا کہ یہ یقیناً 1847 سے پہلے کا واقعہ ہے, جب اس نے اسے ادھر 45 کا ہے 43 کا ہے جو بھی ہے, یقیناً 45 سے تو پہلے کا ہے. اور اس عورت نے مجھ سے بیان کیا کہ اس سال دیوان مول راج جنگ گیا تھا اور اس نے دربار لگایا تھا. اب میری عمر 70-72 سال ہے اور 45 کا واقعہ میں نے اس عورت سے سنا ہے ڈائریکٹ, جس نے دیکھا تھا. 100 سال سے تو اوپر 150 سال ہو گیا, 45 سے 45 تک لگائیں اور پھر 90 لگائیں, تقریباً 150 سال. اور 150 سال میں, اور اب اگر مجھ سے ایک سننے والا پھر 70 سال کی عمر میں بیان کرے تو 200 سال کے بعد ایک آدمی وہی واقعہ بیان کرے گا, درمیان میں صرف ایک لنک ہوگا اس کے جس نے اصل دیکھی تھی چیز یا سنی تھی. تو یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے. بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں سلاسیات کا پایا جانا وہ بھی درست ہے, اور کئی روایات میں کئی شخصوں کا نام آنا وہ بھی ٹھیک ہے. یہ بات ضمناً چل پڑی تھی کیونکہ روایت حدیث کی ہے تو حدیث میں لوگ یہ بات عام طور پر کہتے ہیں, تو اس لیے میں نے یہ بات کر دی. فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صلی اللہ اور صلی علی, یہ ہم نماز کے پڑھنے میں بھی صلی نماز پڑھی, اور صلی علیہ کے دو معنی ہیں. اصل معنی تھا اس کے لیے دعائے رحمت مانگی صلی علیہ, لیکن پھر اس کے میں نے اس پر درود بھیجا بھی ہوتا ہے, جیسے آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. اور صلی علیہ کا معنی کسی کا جنازہ پڑھنا بھی ہوتا ہے, صلی علیہ فلان, جب وہ مرا تو اس پر فلان نے اس کی نماز جنازہ پڑھا, یہی عربی میں کہیں گے. تو وہ بھی نماز جو جنازہ ہے نماز, وہ بھی دعائے رحمت ہی ہوتی ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ درود شریف, جسے درود فارسی لفظ ہے, اور اس کے معنی بھی دعائے رحمت ہی کے ہوتے ہیں, اور ہمارے ہاں عام چلا ہے. پہلوی زبان کا شاید لفظ ہے, فارسی سے ادھر آیا اور اب درود شریف ہمارے ہاں اس طرح چلتا ہے, معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ عربی کا لفظ نہیں ہے. حالانکہ عربی کا لفظ نہیں ہے, عربی کا لفظ تو صلات ہے. وسلم, سلم یسلم کو میں نے بھی سلام کرنا بھی ہوتا ہے, اس کے ساتھ بھی علی کا صلہ آئے تب میں نے یہ ہوتا ہے, ورنہ سلم کے معنی ہوتے ہیں بچا لینا. سلم اللہ من قضاء, اللہ اس نے کو فلاں چیز سے بچائے. تو یہاں بھی وسلم علیہ انڈرسٹوڈ ہے, کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے نا صلو علیہ وسلم تسلیمہ, یعنی وسلم علیہ, تو یہ لفظ ہمارا مختصر لفظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا سب سے مختصر صیغہ یہ ہے، بجائے لمبا کرنے کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخرہ، یہ مختصر ترین صیغہ ہے حضور پر درود کا، اور یہ ضروری ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ بولا جائے. ایک بات یہاں مجھے اور بھی کر دینی چاہیے کہ بعض کے اگلے دن بھی کسی شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بعض کتابوں میں اب کم ہو گیا رواج، پرانی کتابوں میں ذرا زیادہ ہے کہ رسول اللہ یا لفظ حضور کا نام لکھا جائے اوپر لکھ دیتے تھے سلام، سواد لام عین میم، تو اس کو سلام پڑھنا نہیں چاہیے، پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سلام ایک ابریویشن ہے کہ جب یہ لفظ آئے تو تم پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. یوں کہنا کہ آن حضرت سلام نے فرمایا یہ غلط ہے، بلکہ آج کل سواد لکھتے ہیں تو آپ یوں ہی گزر جائیں تو اور بات ہے، ورنہ یہ نہیں کہنا کہ حضور سواد نے فرمایا، وہ سواد کا معنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوگا. آج کل سلام کے بجائے صرف سواد ڈال دینے پر زیادہ یعنی اس کا رواج ہے، پرانی کتابوں میں سلام لکھتے تھے. تو یہ سب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخفف ہے. بعض اس کے ساتھ آلہی بھی لگاتے ہیں، اس پہ زور دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ حضور پر جو درود شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس میں آل کا ذکر ضرور ہے، باقی آل کا قصہ وہ آگے ہے، اس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے. اب فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس، لوگوں کے ساتھ نکلے، بے من ساتھ، ما کے معنی میں ہو سکتا ہے، اور یوں تو خرجا کو اگر وہ تادیہ مانے نا کہ خرج میں نے نکلا، اور خرج بے نکالا، جیسے زہابا میں نے گیا اور زہابا بے میں نے لے گیا، بے کو تادی میں لے تو پھر میں نے بنتا ہے خرج بالناس، ہے آپ نے لوگوں کو نکالا یعنی باہر کہیں لے جانے کے لیے. اور ویسے لفظی ترجمہ بالناس معیت کے معنی میں پہ کہ آپ نکلے لوگوں کے ساتھ، یعنی آپ بھی نکلے ساتھ لوگ بھی نکلے. قبل غزوہ تبوک، تبوک کے غزوہ سے پہلے کی بات ہے، یعنی جب ادھر جا رہے تھے. یہ نہیں کہ تبوک سن 9 میں ہوا ہے واقعہ کہ بھائی 8 یا 7 کا واقعہ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب تبوک پہ روانہ ہوا اس سے پہلے ہی کی بات ہے. قبلہ پہلے ظرف ہے، لام پہ دیکھیں یہاں زبر آئی ہے، من قبلے بھی کہہ سکتے تھے. قبلہ غزوہ تبوک کا غزوہ مضاف ہو کے آیا ہے، تبوک کے غزوے سے پہلے. غزوہ کا مادہ غین زی واو، غزا یا غزو، آپ کے وہ جو جداول تصریفات کی تھی اس میں یہی لفظ شاید انہوں نے گردان میں لکھا ہے. غزا یا غزو کے لفظی معنی تھے کسی پر حملہ کرنا، ریڈ کرنا، اور اس سے اسم فاعل ہے غازن، جسے آپ اردو میں غازی کہتے ہیں، یعنی قازن کی طرح غزا یا غزو سے جو اسم فاعل ہوگا وہ ہوگا غازن، غازین، غازن، جمع غزات آتی ہے، یا غازیون بھی ہو سکتی ہے، غازون بھی، سالم بھی. تو غزوہ تو ان کے لفظی معنی تو ریڈ کے ہیں، لیکن اب یہ ہماری اصطلاح ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حضور کو جو جنگیں لڑنی پڑی اور آپ نے لڑی کافروں سے، غیر مسلموں سے، ان کے لیے دو لفظ آتے ہیں، ایک سریہ ایک غزوہ. سریہ سین رے یہ اور اسی طرح سے چھوٹی تے کے ساتھ، سریتن، اس کی جمع آتی ہے سرایا، اور غزوہ کی جمع غزوات آتی ہے. یہ عجیب بات ہے، اس کی جمع ہم نے سریات کہیں نہیں پڑھی، اس کی جمع غزایا نہیں پڑھی، حالانکہ وہ دونوں ہیں ایک طرح کے لفظ. تو غزوہ کی جمع سالم مؤنث آتی ہے غزوات. غزوہ اور سریہ، اس میں فرق یہ کیا جاتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج بھیجی ہے یا کچھ آدمی بھیجے ہیں، خود ساتھ نہیں تشریف لے گئے تو اس کو کہتے ہیں سریہ، اور اگر آپ خود گئے ہیں چاہے لڑائی پھر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیونکہ بعض ایسے غزوات بھی ہیں جس میں ایکچوئل جنگ کوئی نہیں ہوئی بعض وجوہ کی بنا پر، تو اس کو پھر ہمارے ہاں غزوہ کہا جاتا ہے. تو یہ غزوہ تبوک سے مراد ہے، وہ غزوہ کافروں کے خلاف، وہ جنگ، اگرچہ جنگ عملاً کوئی نہیں ہوئی تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے تھے، اور چونکہ یہ سفر تبوک کی طرف تھا اس لیے اس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں. تبوک جگہ کا نام ہے. اور تبوک میں دیکھیے بھلا یہ غیر منصرف کیوں ہو گیا، بتا سکتے ہیں وجہ؟ نہیں خیال میں آیا. دیکھیے یہ وزن فعل ہے با کا یبو کو, اس کے جو بھی معنی ہیں, اور ہے فعل استعمال ہوتا ہے, کسی چیز کو کھرچنا, اس میں ڈنڈا وغیرہ کو لوہا ڈال کے کسی سوراخ کو چوڑا کرنا, اس کے لیے یہ ورب استعمال ہوتا ہے. تو تبوک جگہ کا نام ہے, اور اس میں چاہے عربی بھی لفظ ہو لیکن وزن فعل والی بات ہے. وزن فعل اور نام المیت جمع ہوئی تو وہ غیر منصرف ہو گیا. اس لحاظ سے اب آپ سوچا کیجئے کہ کوئی لفظ جو غیر منصرف آتا ہے اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ کیا ہے. یہ بھی گرامر کا ایک حصہ ہوتا ہے. تبوک کے غزوہ, تبوک آج کل تو خیر بڑا مشہور شہر ہے, چھاونی ہے سعودیہ کی, وہاں بڑی ادھر اردن سے قریب سرحد پہ پڑتا ہے. تو اس زمانے میں ادھر رومیوں عیسائیوں کی حکومت, یا جو عرب قبائل تھے ان کے تابع, وہ بھی عیسائی بھی تھے اور ویسے بھی عرب عیسائی حکومت کے تابع تھے. وہ ایک لمبا قصہ ہے غزوہ تبوک, اور اس کے بہت سے حالات سورت توبہ میں بیان ہوئے ہیں. ہوگا 750 ہی ہوگا, بہت شمال کی طرف ہے, اس سے آگے تھوڑا فاصلہ, پھر اردن کی سرحد شروع ہوتی ہے. تو غزوہ تبوک میں کا اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے, اب اردو میں غزوہ کا ترجمہ جنگ کر لے تو, ورنہ غزوہ ہی کیا جاتا ہے. غزوہ تبوک سے پہلے آپ لوگوں کو ساتھ لیے نکلے. فلما ان اصبح, پھر یوں ہی صبح ہوئی. یہ یوں ہی میں نے اس لیے کیا ہے کہ ان زائدہ آپ نے پڑھا تھا, ان کے استعمالات میں ایک آپ نے پڑھا تھا کہ کبھی کبھی یہ زائدہ بھی آتا ہے, اور اس میں یہی مثال تھی. فلما ان جا البشیر, جو ہی خوشخبری دینے والا آیا, جب آیا. تو یہاں اس طرح سے ہے, ورنہ تو فلما اصبح, جب صبح ہوئی, بالکل ٹھیک ترجمہ تھا. ان یوں ہی, جس وقت کے, گویا کہ ان زائدہ ہے. فلما تو ظرفیہ میں آتا ہے. اصبح صبح ہوئی, اصل اصبح کا معنی وہ صبح میں داخل ہوئے, یعنی ان کو صبح ہوئی. تو اردو ترجمہ تو یہی کہہ دیں گے, جب صبح ہوئی. صلی بن ناس, آپ نے نماز پڑھی لوگوں کے ساتھ. یہاں بھی آپ چاہیں صلی بن ناس, لوگوں کو نماز پڑھائی, بے قطع دیا کر لیں, صلی یو سلی میں نے نماز پڑھنا, اور صلی بے اس کے ساتھ مل کے پڑھی, یا کر لیں کہ اس کو پڑھائی. صلی یو سلی وہی سعد لام واو سے ہے, باب تفعیل. بن ناس, آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی, یعنی ان کو پڑھائی. صلاۃ الصبح, صبح کی نماز. یہ صلاۃ صلاتن ویسے تو مفعول مطلق ہے, کیونکہ صلاۃ کا مصدر ہی ہے صلاۃ, مفعول بھی نہیں ہے, مفعول فی بھی نہیں ہے, تو مصدر ہے, اور صبح کی طرف مضاف ہو گیا ہے, اس لیے صلاۃ, وہ جو صلاۃ کی نسب تھی وہ اسی پہ رہی ہے. تو صبح کی نماز پڑھائی, آپ نے لوگوں کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی, یا آپ نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی. صبح کا لفظ صبح یا اصبح کہ میں نے روشن ہونا ہوتا ہے, اور صبح کو روشنی اسی لیے کہتے ہیں. فالق الاصباح قرآن میں آیا ہے صبح کا, صبح کو پھاڑ نکالنے والا, کیونکہ اس وقت روشنی نکلتی ہے ایسے جیسے اندھیرے میں سے پھٹ کر کوئی چیز نکل رہی ہو. اردو میں بہرحال صبح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. صبح کی نماز پڑھائی. صلاۃ الفجر بھی اسے کہا گیا ہے, صلاۃ الصبح یہاں آیا ہے. عام جو قرآن کریم میں استعمال ہوا من قبل صلاۃ الفجر, قرآن کریم میں اس کے لیے نام فجر کا آیا. فجر اصل میں وہ وقت ہوتا ہے جب پہلے وہ جسے ڈان کہتے ہیں, کالے سے وہ روشنی مشرق میں افق پہ نمودار ہوتی ہے, ایک سفیدی سی. تو پھر اس کے بعد یہ صبح کا لفظ درمیانی, یعنی روشنی ہونے سے بالکل سورج کی روشنی نکل آنے اور بالکل وہ اندھیرے کے ختم ہونے کے درمیانی سٹیج کو صبح کہا جاتا ہے. صبح کی ابتدا فجر سے ہوتی ہے, یوں کہہ لیجیے. ثم ان الناس راکبو, پھر اب ان بے شک, یعنی تاکید کے لیے آیا, ورنہ یہاں درمیان میں ان لگانے کی اور کوئی نہیں بات. ثم ان الناس, پھر یہ کہ لوگ, راکبو سوار ہو گئے, راکب یرکبو سوار ہونا, گھوڑے پر, جانور پر. کشتی کے لیے راکبہ فی بھی آتا ہے اور ڈائریکٹ مفعول, یہ راکب الفلکہ و راکبہ فی الفلکہ قرآن کریم میں دونوں طرح آیا ہے. والر تبو فیہا, اور اس کے بغیر بھی آتا ہے. تو رکبو وہ سوار ہو گئے. اب اس میں سواریوں کا خود بخود مفہوم آ جاتا ہے, کس پہ سوار ہوئے؟ سب ذرا جہاز تھا, کشتی تھی, کیا تھے, گھوڑے اونٹ جو بھی تھے, وہی مراد ہے. ان الناس راکبو فلما ان طلعت الشمس, پھر یوں ہی سورج طلوع ہوا, یہاں پھر ان زائدہ آیا ہے. فجر کی نماز ارلی پڑھی تھی اور پھر وہ چل پڑے, کیونکہ عرب میں عموماً رواج ہے رات کو جتنا سفر کر لیا جائے وہی بہتر ہوتا ہے. 8-9 بجے کے قریب ہی صحرا میں سخت گرمی پڑنی شروع ہو جاتی ہے, پھر کہیں نہ کہیں ٹھکانہ کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے یہ سورج بعد میں طلوع ہوا, وہ پہلے ہی نکلے تھے, اس کی طرف اشارہ ہے. ان طلعت الشمس, سورج طلوع ہوا, طلع یا طلع ہے عربی عام عام ڈکشنری میں, فتح یافتہ سے بھی آتا ہے, قرآن کریم میں ناصر ایان سوروں سے آیا ہے. فلما ان طلع وجدہا تطلع علی قوم, قرآن کریم میں آیا سورج کو دیکھا کہ وہ ان پر نکلتا ہے فلاں سمت سے. طلعت الشمس, شمس مؤنث سمائی ہے اس لیے مؤنث صیغہ آیا ہے, اور ویسے طلع شمس کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ شمس مؤنث حقیقی نہیں ہے. مؤنث کا واحد ہونا فعل کا تب ضروری ہوتا ہے اگر واحد مؤنث حقیقی فاعل ہو, اس لیے یہاں طلع الشمس کہنا درست ہوگا. تو سورج نکلا تو یہ کیا ہے, ناعس, میں اچھا میری عینک میں نے وہ نہیں لگائی, تو ناعس الناس, اونگ گئے لوگ, نون عین سین, ناعس ینعس, اونگ آ جانا کسی کو, ناعس الرجل, آدمی کو اونگ آ گئی. اس کا مصدر نعاس ہے جو قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے, غشاکم النعاس, وَإِذْ يَغْشَاكُمُ, کس صورت انفال میں آیا ہے کہ تم پر اونگ طاری کر دی اللہ تعالی نے. تو وہ ایک واقعہ ہے جنگ کا. نعاس اونگ کو کہتے ہیں, ہلکی سی نیند. اس کے لیے سنت کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس کے معنی بھی اونگ کے. نوم تو گہری نیند کو کہتے ہیں اور وہ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے, اور سنتن وہ تو یہاں ورب استعمال ہوا ہے. سنتن کا ورب تو وسن یسن ہوتا ہے, وہ مثال واوی ہے, اس سے وہ سنتن بنتا ہے. یہ جو ہے ناس یا ناس صحیح فعل ہے, اونگ گیا, تو ناسن ناس و لوگ اونگ رہے تھے یا اونگنے لگے. فی اثر دل جاتے, رات کے سفر کے اثرات میں. فی میں نے میں, اثر میں نے ہوتا ہے اصل میں تو پاؤں کا نشان, جو جا رہا ہو وہ پیچھے جو نشان چھوڑتا ہے اس کو کہتے ہیں اثر. یہاں اردو میں جس طرح اثر کہتے ہیں نا, دوائی کا اثر, یہاں کچھ اس سینس میں آ گیا ہے. مطلب تو وہی ہے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا اپنی نشانی, اثر کہتے تو اسی کو ہیں, اس کی جمع آثار ہوتی ہے. دل جا دالا جا یاد لو جو, اس کے اصل معنی تو ہیں رات پڑ جانا, اور پھر رات کے سفر کے لیے بھی یہ لفظ سرائی اسری بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ دلجا بھی استعمال ہوتا ہے. تو رات کے اثر کے ماتات, یعنی رات کو جو نیند پوری نہ کی اور پھر چل پڑے تو اثر کچھ اس نیند کا باقی رہتا ہے, اس وہ جو رات کی تھکاوٹ وغیرہ کا یا نیند پوری نہ کرنے اصل سفر کی وجہ سے اس کا جو اثر رات کا رہتا ہے اس کو دلجا کہتے ہیں. تو رات کو جاگنے کا یا سفر کا اثر کے نتیجے میں کی بنا پر, اب اثر کا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں, دلجا کی نشانی میں, لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے, رات کو جاگنے کی نشانی میں. اور رات کو جاگنا تہجد نہیں مراد ہوتا, اس میں سفر وغیرہ ہی مراد ہو سکتا ہے. ویسے دلجا کے معنی ہے رات کا چھا جانا, نائٹ فال کے معنی میں آتا ہے یہ لفظ. ولازم معاذ, لوگ یعنی سواریوں پہ اونٹوں پہ بیٹھے تھے اور کسی کو وہ نیند آ ہی جاتی ہے, تو لازم معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور چمٹے رہے معاذ, لازم یلزم, کسی کے ساتھ چمٹ جانا یا ساتھ ہی رہنا الگ نہ ہونا کا معنی ہے. لازم اسی سے نکلا ہے ساتھ, لزوم لازم ہونا. تو لازم وہ ساتھ ہی رہا, چمٹا نہ کہیں, چپکنا نہ کرے ترجمہ, کیونکہ اردو محاورہ نہیں ہے اس کا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے رہے چمٹے رہے, اس کی بجائے ساتھ ہی رہے, یہ لفظ بہتر ہے. معاذ ساتھ ہی رہے, اور مفعول ہے لازمہ کا رسول اللہ ہے, معاذ فاعل ہے. حضرت معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے, وہ الگ نہیں ہوئے, یعنی پیچھے پیچھے ساتھ چل رہے ہوں گے, سواری ساتھ تھی, چلتے تو نہیں سواریوں پہ تھے بیشتر لوگ, بلکہ اس سفر میں سواریاں ہی لینی پڑی تھی کیونکہ یہ بہت لمبا سفر تھا, پیدل چلنا بڑا مشکل تھا اس میں سارا. یتلو اثرہ, وہ پیچھے پیچھے رہے آپ کے نشان قدم کے, تلا یتلو پیچھے پیچھے چلنا, والشمس والقمر اذا تلاها, اور چاند جب کہ وہ پیچھے آتا ہے سورج کے. تلا یتلو کا اصل معنی پیچھے پیچھے, ٹو فالو کے معنی میں, تلاوتن ہی اس کا مصدر ہوتا ہے, اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وہ لفظوں کے پیچھے پیچھے رہنے کے معنی میں, قرأ یقرأ کے معنی میں آتا ہے. اور اب ہمارے ہاں یہ خاص قرآن سے متعلق ہو گیا ہے, اگرچہ کوئی کتاب پڑھنا بھی تلاوت ہی کہلائے گا, یہ اصطلاح کے طور پر ہم قرآن کریم کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اس میں پھر یہ بھی ہے اصطلاح میں کہ بآواز بلند پڑھنا, کہ ساتھ بیٹھے آدمی کو سنائی دے. قرأ یقرأ میں بآواز بلند پڑھنا ضروری نہیں, سائلنٹ ریڈنگ بھی قرأت ہے لیکن تلاوت نہیں. تو یہاں وہ دوسرا معنی ہے پیچھے پیچھے آنا, یتلو پیچھے پیچھے آ رہے تھے, اثرہ قدموں کے, اس کے قدم کے نشان, بلکہ یوں کہنے چاہیے اثر کا معنی تو اصل ہے یہ, اس کے قدم کے نشان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا. یہاں یتلو حال ہے, آپ کو پتہ ہے حال مضارع صیغے کی شکل میں بھی آتا ہے, اس حالت میں کہ وہ پیچھے آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم کے پیچھے, اور نشان قدم کہنے کی ضرورت نہیں, پیچھے پیچھے ہی ترجمہ کریں. تو ترجمہ حال میں ہوگا, وہ معاذ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے, یا پیچھے پیچھے چلتے کا معنی سوار بھی, سواری چلاتے ہوئے, وہ انڈرسٹوڈ ہے. اس میں یہاں قابل غور چیز یہ ہے کہ یہاں یتلو کی واو کے بعد ایک الف لکھا گیا ہے, یہ غلط ہے. قرآن کریم میں اس طرح آ جاتا ہے کہ واو جمع کے بعد تو الف لکھا ہی جاتا ہے نا, لیکن جو ناقص واوی صیغے ہو, دعا یدعو تلا یتلو بدا یبدو وغیرہ, ان کے پیچھے الف نہیں لکھا جاتا کیونکہ یہ واو جمع کی تو نہیں ہوتی, یہ تو مادے کی ہوتی ہے. ہاں قرآن کریم میں بعض جگہ اس کا اپنا سپیلنگ ہے کہ اس طرح کے صیغے میں بھی الف لکھ دیا گیا ہے, عام عربی میں یہ درست نہیں ہے, اس لحاظ سے یہ یتلو کا الف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ کوئی قرآن کی آیت یا اس کا لفظ تو نہیں ہے. تو یتلو اثرہ, وہ آپ کے قدم کے نشان کے پیچھے پیچھے چلتے آ رہے تھے, جس کا آپ ترجمہ کریں گے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آ رہے تھے. وناسو کیا ہے, چلیے بس ہی کر دیں پھر. وناسو تفرقت بہم رقابہم, چلیے کل یہاں سے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیا تھا کہ نعن الناس فی اثر الدلجا, لوگ جو رات کو چلتے رہے تھے تو وہ ذرا نیند سی ان کی آنکھوں میں تھی. ناس نعاسا کا مصدر یا اسم نعاس ہے جو قرآن میں استعمال ہوا ہے, اونگ. ولازم معاذن, معاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے. یتلو اثرہ, ان کے نشان قدم کے پیچھے پیچھے جاتے ہوئے, لفظی ترجمہ یتلو اثرہ, اثرہ کا یہ ہے. ون ناسو, اور لوگ جو تھے, اب یہ واو حالیہ مان لیں تو بھی ہو سکتا ہے اس حالت میں کہ لوگ جو تھے. تفرقت بہم رقابہم, تفرق یا تفرق کا معنی ہوتا ہے بکھر جانا, بکھیر دینا نہیں. تو تفرقت یہاں رکاب کے لیے آیا لفظ, اور پھر آیا ہے بہم, اس لیے اگر تفرقہ کا معنی ہے بکھر جانا تو تفرقہ بے کا معنی ہے بکھیر دینا، یعنی بے کی وجہ سے یہ معنی بن جاتا ہے. رکاب رے کاف بے سے ہے، راکب یرکب میں نے سوار ہونا، اس سے یہ لفظ رکاب اونٹوں وغیرہ جانور جو سواری کے ہیں ان کے لیے آتا ہے. کیا بات ہے بھائی، تو کس کس سے میں لگے ہوئے ہو، کتاب نہیں ہے آپ کے پاس؟ رکاب جمع اور واحد دونوں پہ ایک طرح کا استعمال ہوتا ہے لفظ، اور سواری کو بھی کہتے ہیں. ویسے جسے ہم رکاب کہتے ہیں نا، گھوڑے پہ یا اونٹ پہ تو نہیں ہوتا، گھوڑے پہ وہ جس میں پاؤں رکھتے ہیں، وہ لفظ رکاب عربی ہے، اس کی جمع رکو بن آتی ہے، اس کو بھی رکاب کہتے ہیں، لیکن پھر رکاب سواری پہ بولا جاتا ہے. تو یہاں ان معنوں میں آیا ہے رکاب، سواریاں. اسی لیے یہ اس کی جمع کے معنوں میں چونکہ آتا ہے، تفرقت فعل جو ہے وہ واحد مؤنث آیا ہے. سواریاں ان کو بکھیر گئیں لوگوں کو، اور جو لوگ تھے بہم ان کو بکھیر گئیں سواریاں، لفظی ترجمہ یوں بنتا ہے، یا سواریاں ان کے ساتھ بکھر گئیں، ادھر ادھر ہو گئی، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، وہ بھی ترجمہ تو ہو سکتا ہے. سواریاں ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ادھر ادھر چل پڑی، یعنی ایک سید میں یا ایک لائن پہ نہیں. علی جواد الطریق، راستے کے اہم حصے پر. جادہ عربی میں جیم دال دال مادہ سے، جادہ کہتے ہیں اصل بڑا راستہ جو کسی شہروں کے درمیان ہو یا کچھ، طریق الجادہ بھی اسے کہتے ہیں، صرف الجادہ بھی کہہ دیتے ہیں. جادہ سے مراد ہے مین روڈ، مین جو شاہراہ ہے اس کو جادہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے جواد. یاد رکھیے یہ جواد وہ جواد نہیں ہے جو جس کے میں نے گھوڑے کے بھی ہوتے ہیں، اور جواد میں نے سخی بھی ہوتا ہے، وہ جیم واو دال ہوتا ہے. یہ جو جواد ہے یہ جادت ان کی جمع ہے، واو اس میں کہیں کہیں جمع کے وزنوں میں آ جاتے ہیں نا، فواعلوں کے وزن پہ جمع آ جاتے ہیں، یہ اس طرح کی جمع ہے. جواد طریقے مین راستے پر، اس کو الٹ کے بھی عربی میں بولتے ہیں، طریق الجادتے اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے. الا طریق الجادہ، الا جواد الطریق، جواد جمع ہی ہے، یعنی مین راستے کے قریب قریب ادھر ادھر، اس وجہ سے جمع استعمال کی ہے. تو جو درمیان کا بڑا راستہ تھا اس پر ادھر ادھر بکھر گئی وہ ان کی سواریاں، جو اونٹ وغیرہ جن پہ وہ سوار تھے. تاکولو و تسیرو، تاکل و تسیرو بھی مونس کا صیغہ رکاب کے لیے آیا ہے، جو اونٹوں پر زیادہ تر بولا جاتا ہے، اگرچہ گھوڑے بھی اس میں آ جاتے ہیں، زیادہ سواری کا جانور اونٹ ہی تھا. تاکہ چنانچہ ذکر بھی وہ ناکہ کا ہی آتا ہے. تاکل و تسیرو، اب یہ حال ہے کہ وہ جانور کھاتے بھی جاتے تھے چلتے بھی جاتے تھے. اکل یا کلو تاکل و تسیرو، سارا یسیرو چلنا، رواں بھی تھے، یعنی ادھر ادھر جھاڑیاں واڑیاں ہوتی ہیں تو اونٹ ادھر منہ بھی مار لیتے تھے، پھر چلتے بھی رہتے تھے، اس لحاظ سے یہ کہا ہے. یہ نہیں کہ انہیں کے باندھ کے چارہ ڈالا گیا تھا، وہ چونکہ سڑک کے ارد گرد، سڑک کیا تھی، راستہ ہی تھا، تو ان جھاڑیوں میں وہ منہ مارتے جاتے تھے. تاکولو و تسیرو، اب یہاں حال کے طور پر ہی آیا ہے، تفرقت تاکولو و تسیرو، اس طرح سے وہ الگ الگ ہو گئی اس حالت میں کہ وہ کھاتی بھی جاتی تھی چلتی بھی جاتی تھی. فبینما معاذ علی اثر الرسول، اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بینما ایک خاص ایڈیومیٹک استعمال ہے. بینا تو آپ نے پڑھا ہے درمیان، بینا کے بعد یہاں ما لگتا ہے، اور اس بینا کے بعد، ما کے بعد یا تو کوئی ناؤن آتا ہے جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے، بینما زید فی بیتہ، اور کبھی کبھی کوئی فعل بھی آ جاتا ہے، یعنی اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ اردو میں ہے جب کہ، وائل کے معنوں میں آتا ہے. اصل میں اس کے بعد ایک اذ یا اذا فجائیہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، جب یہ ہو رہا تھا تو پھر اچانک یہ ہوا، اذا فجائیہ جس کے معنی ہوتے تو اچانک یہ ہوا، یہ اس میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، اور یہ خاص محاورہ ہے. بینا بھی کہتے ہیں عربی میں، بینا ماں بھی کہہ دیتے ہیں. بینا زید یذهب الی بیته, جبکہ زید اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا, اور بینا ماں بھی کہتے ہیں, دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. اور ہوتا یہ ظرف ہے, اس کے بعد ایک وقت, اس وقت جبکہ یہ ہو رہا تھا, وہ وقت کے لیے اذا وغیرہ یا اذ محذوف ہوتا ہے اس میں. بینما جبکہ, معاذ یہاں ناؤن آیا ہے, بینما کے بعد عموماً جملہ اسمیہ آتا ہے, ویسے فعلیہ بھی آ سکتا ہے. بینما معاذ جبکہ معاذ تھے, علی اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے. اثر کا ترجمہ ہم نے کیا, لفظی میں نے تو پاؤں کے نشان کے ہوتے ہیں, پھر پیچھے کے معنوں میں آیا یہاں, وہ حضور کے پیچھے پیچھے. اور جو جب معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے, اب جا رہے تھے کہ یہاں لفظ کوئی نہیں ہے, یہ علی اثر ان کا ہم ترجمہ کریں گے, وہ تھے آپ کے نشان قدم پر, لفظی میں نے تو یہ ہے. وَنَاقَتُهُ تَأْكُلُ مَرَّةً وَتَصِيرُ أُخْرَى, اور ان کی اونٹنی, ناقَتُهُ, یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مراد ہو, اور ہو سکتا ہے کہ معاذ کی اونٹنی مراد ہو, لیکن آگے پھر معاذ کا ذکر ان کی اونٹنی کا خاص طور پر آتا ہے, اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے بارے میں ہی ہو, کیونکہ آگے ناقت و معاذ کا تو پھر واضح طور پر ذکر آتا ہے, یا وہ بھی جاتی چلتی ہوگی. ناقت ہو اور ان کی اونٹنی, ناقہ نون واو قاف مادہ ہوتا ہے, ناقہ ینو کو ورب ہوتا ہے, قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا. اور ناقت ان کی جمع شاید ناقات بھی آ سکتی ہے مونس سالم بھی, لیکن نو کن جمع عام آتی ہے. تو ان کی اونٹنی, تاکل مرتن, کھاتی تھی ایک دفعہ, یہاں مرتن باری, مرہ یمر گزر رہا, مرتن ایک دفعہ, اور اس کے پیچھے نصب آتی ہے کیونکہ اس میں وقت کا معنی ہے, ظرف ہے, اس لیے تاکل مرتن, وہ کھاتی تھی ایک دفعہ, و تصیر اخرا, اور چلتی تھی دوسری میں. یہ جو اخرا ہے اس سے مراد ہے مرتن اخرا, یہ اخرا مرہ کی صفت آئی ہے. وہ کھاتی تھی یعنی ایک بار, اور چلتی تھی دوسری بار, یہ تو بنتا لفظی ترجمہ, کھاتی تھی ایک بار اور چلتی تھی دوسری بار, اور اس کا معنی ہے کھاتی بھی جاتی تھی چلتی بھی جاتی تھی, کبھی کھانے لگ جاتی تھی کبھی چلنے لگ جاتی تھی, یہ معنی بنتا ہے با محاورہ. تاکل مرتن و تصیر اخرا, یہ اخرا مرتن جو دوبارہ آنا تھا اس کی بجائے صفت آ گیا ہے. ہاں یہ بھی نصب میں ہے, یعنی بتاکل و تصیر مرتن اخرا. اخرا تو پھر وہ ہے نا, وزن اس کا فعلاء کا ہے, اس میں رفع نصب جر تو ظاہر نہیں ہوگی, لیکن ہے نصب میں کیونکہ ایک منصوب کی صفت کے طور پر آ رہا ہے. وَتَصِيرُ مَرَّةً نُخْرَى. عَصَرَتْ نَاقَةُ مُعَاذٍ, ٹھوکر کھائی حضرت معاذ کی اونٹنی نے. عَصَرَ یا عَصُرُ, اس کا ایک معنی ٹھوکر کھانا ہوتا ہے, اور عَصَرَ عَلَى آئے تو اس کے معنی کسی چیز کو پانا. اثر تو اعلیٰ الاف فلانک, مثلا شے قضا و قضا, میں نے وہ چیز پائی کتابوں میں تلاش کر کے یا کہیں تھی, اس پر میرا گزر ہوا. تو اثر یا سورو اس کے معنی ہے ٹھوکر کھانا. اثرات الکرام, وہ کہیں عربی میں آتا ہے کہ شریف لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کیا کرو. اثرات تن ٹھوکر کو کہتے ہیں, لغزش. تو حضرت معاذ کی اونٹنی کو ٹھوکر لگی, کسی چیز سے لگی ہوگی چلتے ہوئے. اثرت بھی مؤنث کا صیغہ اسی لیے آیا ناقہ کے لیے. فقبحہا, اس نے اس کو روکا زور سے. قبحہ یقبحو, زور سے روکنا, لگام کھینچ لینا ایک دم. آج کل کی عربی میں بریک کو مکبح کہتے ہیں, اسی لیے بریک ہوتی ہے سائیکل موٹر وغیرہ کی, تو اس کے لیے اسی سے انہوں نے اس میں آلہ بنا لیا ہے مکبح. قبحہا, قبحہ کی ضمیر فاعل حضرت معاذ کے لیے ہے. معاذ نے, حضرت معاذ نے اس اونٹنی کو, ہا کی ضمیر اونٹنی کے لیے, اس کو زور سے روکا کھینچا. بالزمام, مہار کے ذریعے سے. زمام زی زے میم میم مادہ سے ہے, ضمہ یضم کا معنی ہوتے ہیں, اور معنی بھی ہیں. ایک معنی ہے اونٹ کو نکیل ڈالنا, جس طرح گھوڑے کی لگام ہوتی ہے, اور خود یہ لگام لجام کے معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے. یہ میں نہیں معلوم کہ فارسی میں لگام عربی سے آیا یا عربی میں فارسی سے گیا. بہرحال لام جیم میم مادہ میں لجام یہ لفظ, اور الجامع اس نے اس کو لگام دی گھوڑے کو, یہ تو استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ زمام اونٹ کے لیے آتا ہے, اونٹ کے ناک میں وہ ڈال کر ایک پھرکی سی, پھر اس کے ساتھ رسی باندھ دی جاتی ہے تو وہ اس سے کنٹرول ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں زمام. اب اس کو گھوڑے کے لیے تو لگام ہے, اونٹ کے لیے مہار ہی کہہ دیں. اس کے لیے ہمارے ہاں مہار کا لفظ استعمال ہوتا ہے زمام کے لیے. تو انہوں نے زمام کے ساتھ مہار کو ہاتھ میں لیا اور اونٹنی کو کھینچا, کیونکہ وہ گرنے لگی تھی. ایک دم جو اس کو ناک میں درد ہوا ہوگا, رسی جو ایک دم کھینچی, تو فحبت وہ تو دوڑ پڑی. حبا یحبو یا شاید حبا یحبو ہونا چاہیے. بنیادی طور پر ہوا کے چلنے کو کہتے ہیں, حبت الریح, ہوا چلی. ہوا کے چلنے کے لیے لفظ آتا ہے, پھر تیز رفتاری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مصدر اس کا حبوب ہوتا ہے, ویسے شاید حبن بھی ہو, حبا یحبو حبن. تو حبت وہ اونٹنی تو اڑ پڑی, جیسے ہوا جاتی ہے تیز ہو گئی, یعنی یہاں ان معنوں میں آیا ہے. حتی نفرت منہا ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ بھاگ کھڑی ہوئی. نفر ین فیرو, اس کے بنیادی معنی ہے نکل کھڑے ہونا. قرآن میں آتا ہے ان فرو خفافم و سقالن, جنگ کے لیے نکلنا, کسی بڑے کام کے لیے نکلنا, اس کے لیے نفر کرنا. نفر ین فیرو لفظ آتا ہے, نکل کھڑا ہونا. پھر دور بھاگنے کا بھی اس میں معنی ہوتا ہے, اسی سے لفظ نفرت نکلا ہے. وہ مادہ بھی یہی ہے, اور عربی میں بھی نفرت استعمال ہوتا ہے انہی معنوں میں جن میں اردو میں استعمال ہوتا ہے. وہ بھی دور بھاگنا والا معنی ہے, ڈٹریکٹ, بچائے اٹریکٹ ہونے کے دوسری طرف بھاگنا. تو یہاں وہ بھاگنے والا معنوں میں, یا بدک گئی کر لیں ترجمہ, نفر بدک گئی منہا اس سے, یعنی اس اونٹنی کے بھاگنے کی وجہ سے. تو ہا کی ضمیر پہلی اونٹنی کے لیے ہے, اور دوسرے نفرت کا فائل ہے ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی اونٹنی بدک کے, وہ بھی گویا کہ معلوم ہوا کہ یہ بھی بھاگے گی. ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر یہ ہوا کہ یہاں انا درمیان میں, اس طرح سے درمیان میں, پھر یہ ہوا ہم کر سکتے ہیں, بے شک لفظی ترجمہ تو ہے. پھر ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشف عنہ کناعہ, اپنے سے اٹھایا اپنا پردہ. یہ لفظی ترجمہ ہے, الگ الگ لفظوں کا یوں بنتا ہے. کشف معنی کشف, یکشف کا معنی ہوتا ہے کسی ڈھپی ہوئی چیز کو اوپر سے اٹھا دینا, ڈھکنا اٹھا دینا, کپڑا کسی پر پڑا ہے وہ الگ کر دے, ریموو کر دے, اس کو کہتے ہیں کشف یکشف. اسی سے انکشاف, یہ باب انفعال کا ہے, گویا کہ کوئی چیز چھپی ہوئی تھی آپ نے اس کو دریافت کیا. اکتشافات عربی میں استعمال ہوتا ہے, یہ جو چیزیں کوئی گھوم پھر کے ٹریولنگ میں کوئی نئی چیز دریافت کی, کوئی دریا نکلا, کوئی جھیل نکلی, اس کو اکتشاف کہتے ہیں, یا کھدائی میں جو چیزیں نکلتی ہیں. تو وہ لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. اسی سے پھر کشف الضر, اس نے تکلیف ہٹا دی, یہ آتا ہے. وکشف عنی السوء, ربنا اکشف عنی السوء, اے اللہ میرے سے برائی کو ہٹا دے. یعنی گویا کہ برائی اس طرح ہے کہ اس نے اس آدمی کو ڈھانپ لیا, اور اب اس کو اوپر سے ہٹانا ہے. ان معنوں میں کشف در استعمال ہوتا ہے. تو کشف عنہ, اس سے ہٹا دیا. جس سے کوئی چیز ہٹا دی جائے وہ تو آتی مفعول, وہ یہاں ہے کناع. کشف کناع عنہ, یوں تھا اصل لفظ. تو عنہ پہلے آیا ہے کیونکہ وہ ضمیر کے ساتھ آ رہا ہے اس طرح سے, اپنے سے ہٹا دیا. کشف عنہ, قناعہ قاف نون عین مادہ قنع یقنعو کے معنی ہوتے ہیں پردہ ڈال لینا, اور اس طرح سے قناع کے معنی پردے کے ہیں جو منہ پر کو کپڑا ڈال لیا جائے منہ کو چھپانے کے لیے. آپ نے اپنا پردہ جو کپڑے کا تھا منہ پر اس کو ہٹایا, یہ کیوں تھا؟ عرب میں عام طور پر صرف آنکھیں ہی زیادہ ہوتی ہیں اور گرد سے بچنے کے لیے اور کپڑا استعمال زیادہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ برقع پہن رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس طرح کا رومال وغیرہ عام طور پر چہرے پر ڈال لیا جاتا ہے کیونکہ وہاں فضائی ایسی ہے ریت اور مٹی اور اس سے بچنے کے لیے, تو وہ مراد ہے یہاں کناع جو آپ نے کپڑا منہ پہ تھا زیادہ چھپایا ہوا, پردہ کہہ لیں یا کپڑا ہٹا لیا اپنے چہرے سے جو آپ نے لپیٹ رکھا تھا. اور یہ صحرا میں عام ہوتا ہے, حتیٰ کہ افریقہ میں وہ توارق کہلاتے ہیں قبیلہ ہے, ان کے اور عادتوں کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ بالکل اپنے منہ پر مستقل کپڑا لپیٹے رہتے ہیں, گھر میں بھی ہوں تو بھی اتارتے ہی نہیں, یعنی ان کی عادت ہی یہ ہے. شاید پتہ نہیں کس وقت اتارتے ہو, کھاتے وقت اتارتے ہو تو وہ بھی کہیں اندر, ورنہ مستقل طور پر ان کی ایک پہچان ہے کہ وہ منہ لپیٹے رکھتے ہیں, صرف آنکھیں بس ننگی ہوتی ہیں. تو عرب میں بھی یہ جو رومال آپ نے دیکھا ہے جو عربوں کا ہوتا ہے عموماً, یہ اسی وجہ سے نشانی ہے کہ کہیں سہارا وغیرہ میں اس سے بڑی آسان ٹوپی ہو پھر تو مشکل ہے, پگڑی کی بھی مشکل ہوتی ہے. اس رومال سے چہرے کو آسانی سے آنکھوں کو بھی چاہیں تو چھپایا جا سکتا ہے اور باقی چہرے کو چھپایا جا سکتا ہے, وہ ہے یہاں کنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے چہرے مبارک سے وہ کپڑا ہٹایا کھل کے دیکھنے کے لیے, فلتفت اور ایک طرف مڑ کے دیکھا, التفت لفت یلفت ایک طرف منہ موڑنا مڑ کے دیکھنا, اس سے باب افتعال ہے التفت یلتفت التفاتا, یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے, اس کی طرف التفات کیا توجہ کی, اصل معنی ہے مڑ کر ادھر دیکھا, لفظی معنی التفت ہے تکا ہے اس نے مڑ کر ادھر دیکھا. فلتفت بس اس نے مڑ کے دیکھا, اور یہاں مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر مڑ کے دیکھا بھائی لوگ کہاں ہیں میرے آس پاس کون ہے. فاذا یہ فجائی آیا ہے, تو اچانک ایسا ہوا کہ, یعنی آپ نے جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ لیس من الجیش رجل ادنا الیہ من معاذن, نہیں ہے فوج میں سے, لیس نہیں ہے من الجیش فوج میں سے, جیم یہ شین یا شا یجیش اس کی جو بھی ثلاثی کے معنی ہوتے ہیں, جیش میں نے لشکر ہوتا ہے اور اس کی جمع جیوش آتی ہے, جندن میں نے بھی لشکر ہوتا ہے, حزب جمع احزاب میں نے بھی لشکر ہوتا ہے, عسکر میں نے بھی لشکر ہوتا ہے, عربی میں مختلف لفظ ہیں اس کے لیے جیش فوج. فوج میں سے نہیں ہے رجل کوئی آدمی, فوج میں سے کوئی آدمی نہیں ہے, اب آگے ہے ادنا الیہ, یعنی یہ نہیں کہا کہ فوج میں سارے غائب کوئی آدمی موجود ہی نہیں ہے, کوئی آدمی نہیں ہے ادنا الیہ زیادہ قریب ان کے حضور کے. الیہ کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, ادنا دنا یدنو دنوون قریب ہونا اس سے افعل التفضیل ہے, سب سے زیادہ نزدیک الیہ حضور کے. تو آپ نے دیکھا کہ لشکر میں سے کوئی آدمی آپ سے زیادہ قریب نہیں ہے من معاذن معاذ کی نسبت, یعنی با محاورہ ترجمہ کہ معاذ ہی آپ کے قریب تھے دوسرے آدمی دور تھے,